نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون
قرآن پاک میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو اپنے آپ کو بچاؤ. سب سے پہلے اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بچاؤ. کس چیز سے؟ جہنم کی آگ سے. وانفسکم واہلکم نار. انفسکم پہلے اپنے آپ کو بچاؤ جہنم کی آگ سے اور اس کے بعد اہلکم نار میں گھر والوں کو بعد میں ذکر کیا جا رہا ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ پہلے انسان خود جب تقوی پر ہوگا, دیندار ہوگا, نماز روزے قرآن شریف کا عادی ہوگا تو پھر اس کے بیوی بچے بھی اس کا دیکھا دیکھی انشاءاللہ اثر لے لیں گے اور وہ بھی دین کے اوپر آ جائیں گے. اس لیے اللہ رب العالمین نے ایک فارمولہ, ایک اصول بتایا کہ اپنے آپ کو پہلے سدھارو. تو ایک تو اس میں حکمت یہ ہے. کیا حکمتیں ہوں گی؟ دوسری حکمت یہ ہے کہ ہم سے ہمارے بارے میں سوال ہوگا, دوسروں کے بارے میں سوال نہیں ہوگا. تو سب سے پہلے تو اپنی جان کو جہنم سے بچانا, عذاب سے بچانا وہ ضروری ہے. اس کو فرض عین, اس تبلیغ کو کہا جاتا ہے فرض عین. جو اللہ پاک پوچھے گا کہ تم نے کیا کام کیے, کتنے اچھے کام کیے, کتنے برے کام کیے, آپ ہوں گے عالم, آپ ہوں گے مفتی, آپ ہوں گے کسی شیخ صاحب, وہ سب بعد میں بونس پوائنٹ اس کے بعد میں ملیں گے. آپ ہوں گے مبلغ, ساری چیزیں بعد میں, بیان آپ بعد میں کرتے تھے, اچھی بات ہے, سب کچھ چلیے, لیکن بونس پوائنٹ ہے یہ ساری چیزیں, پلس پوائنٹ بعد میں ملیں گی ان چیزوں کے. یہ ساری چیزیں نفلی چیزیں کہلاتی ہیں اور اس کا تعلق جو ہوتا ہے فرض کفایہ سے ہوتا ہے. تقوی سے رہنا, گناہوں سے بچنا اور حرام کاموں سے بچنا, یہ نماز روزے کی طرح فرض عین ہے. اور اسی اور نجات جو ہے جہنم سے وہ انہی چیزوں کے اوپر موقوف ہے. تو یہ اصول پہلے میں سمجھنا پڑے گا. تو اللہ رب العالمین نے پہلے بتایا کہ اپنے آپ کو تم جہنم کی آگ سے بچاؤ, پھر اپنے گھر والوں کو بچاؤ. یعنی پھر اس کے بعد جب تم خود تمہارے اندر ایمان رسوخ کر جائے گا تو پھر تم گھر کے اندر بھی بے پردگی کا ماحول جو ہے تم کبھی نہیں دو گے. پھر گھر میں تم ٹی وی ناچ گانوں کی جو محافل ہوتی ہے وہ تم کبھی نہ سجاؤ گے. پھر یہ اینڈرائڈ سیٹ جو ہوگا چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو برباد کرنے کے لیے, ایسا باپ کبھی نہیں دے گا کہ لو یہ موبائل لو اور عیش کرو اور نیٹ بھی اس میں بھرا ہوا ہے, جو دل چاہے دیکھو, کوئی پوچھنے والا نہیں. تو اسی طرح کی بہت ہزاروں مثالیں. تو اس کے لیے اللہ فرما رہا ہے کہ پہلے گھر کے ہیڈ آف دی فیملی, ماں بھی نہیں بلکہ باپ مخاطب ہیں, وہ لوگ جو مرد حضرات ہیں اور جو بال بچے رکھتے ہیں ماشاءاللہ سے, تو ان کو اللہ پاک خطاب فرما رہا ہے کہ پہلے تم اپنے آپ کو درست کرو, صحیح کرو. اس کے بعد اگر کمی رہی, بغیر اگر کوئی دیندار بھی ہے لیکن اگر اس کے تقوی میں کمی ہے, بد نظری چل رہی ہے, غیر شرعی تقریبات میں جا رہا ہے, اینڈرائڈ سیٹ کا استعمال بھی کر رہا ہے, تو وہ جزوی دیندار ہے. تو وہی جراثیم جو ہوں گے منافقانہ وہ پھر بیوی بچوں میں منتقل ہوں گے. پھر وہ چیزیں جو ہوں گی وہ پھر بیوی بچے بھی یہی دیکھنے میں اکثر آئے کہ اتنی ہی دینداری قبول کریں گے جتنے گھر کے ابا کر رہے ہیں. جو کام ابا نہیں کر رہا تو بیٹا کیسے آگے بڑھ جائے گا؟ بھائی سے ابا کے داڑھی ہے, بیٹا بھی داڑھی رکھ لے گا. ابا نماز پڑھنا کہے گا, ابا میں بھی نماز پڑھ لیتا ہوں بادشاہوں کی, تو بیٹے کو کیا پڑھی, وہ بھی اسی طرح اس کے بیٹے کی بھی داڑھی آ جائے گی, وہ بھی نماز قرآن پڑھے گا, لیکن نظروں کی حفاظت پردہ اس کے اندر نہیں ہوگی کیونکہ اس نے اپنے باپ کو بھی اسی طرح سے دیکھا ہے. بیٹی نے بھی اپنی ماں کو شرعی پردہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا. ماں ماشاء اللہ نماز قرآن ذکر کرنے والی ہے, پردہ نہیں ہے, تو بیٹیوں کو کیا پڑھی ہے؟ اللہ ماشاء اللہ اللہ کسی کو الگ سے ہدایت دے گی. تو یہ چیز ہے. تو اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا گھر والوں کو ہدایت پہ لانے کے لیے ان کو تقوی نصیب ہو جائے تو اللہ فرما رہے ہیں کہ تم سے سوال ہوگا, تم سے پوچھا جائے گا کہ تم کتنے دیندار بنے, تم نے کتنا تقوی اختیار کیا. تو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے. آگے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اس جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں, جس سے وہ آگ بھڑکے گی اور اس کی پاور بڑھے گی. ہر چیز کی ایک سورس ہوتی ہے نا, تو وہ جو سورس ہے جہنم کی آگ کی جو جل رہی ہے بہت تیزی کے ساتھ, کیا ہولناکیاں ہوں گی اس کی, تو اس کا سورس جو ایندھن ہے, جو اس کا جو سورس ہے وہ انسان اور پتھر ہے. اور اس کے اوپر اللہ نے فرمایا آگے, اور اس کے اوپر اتنے شدید اور سخت فرشتے مقرر ہیں, سخت قسم کے ڈرا رہے ہیں اللہ پاک, اور وہ اتنے سخت اور اتنے ظالم تنقو فرشتے مقرر ہیں, عذاب دینے والے جو فرشتے ہیں, کہ وہ ذرا تم پر رحم نہیں کریں گے. پہلے اللہ نے حکم دیا, پھر جہنم سے ڈرایا, تقوی کا حکم دے رہا ہے پہلے اللہ پاک, اس کے بعد جہنم سے ڈرا رہے ہیں, پھر بتا رہے ہیں جہنم کو ذرا سمجھو, اس کے جو فرشتے ہیں بہت ظالم ہیں سخت ہیں, وہ رحم نہیں کریں گے تم پر, کہ چلو میں نے ان کی اتنی ڈھلائی کر دی, تھوڑا سا میں ان کو ریسٹ دے دوں, آرام دے دوں, ایسا نہیں ہے. پھر اللہ نے فرمایا وہ وہی کریں گے جو ہم نے ان کو حکم دیا, وہ ہمارے حکم کے پابند ہیں, وہ رحم وحم ان کے اندر نہیں ہے کچھ, وہ بس وہ یہ دیکھتے ہیں کہ میرے اللہ کا حکم ہے, بس مجھے اس کو عذاب دینے پر مسلط کیا ہے تو وہ چھوکیں گے نہیں. تو کس کس طرح سے اللہ رب العالمین ہمیں کھول کھول کے قرآن پاک میں فرما رہے ہیں. تو بھائی جن کی شادیاں ہو گئی ہیں اور ایک عمر گزر چکی ہے, جن کی عمر 50+ ہو چکی ہے, ابھی بھی میں یہ کہہ رہا تھا بھائی جن کی 50+ عمر ہو چکی ہے وہ تو بونس میں جی رہے ہیں, بھائی ہماری بھی 50+ ہو چکی ہے, تو موت کو سامنے رکھے, نوجوان کہہ سکتا ہے, بچہ کہہ سکتا ہے, شاید میں جی جاؤں, بول تو جوان نوجوان بچے کا بھی نہیں پتا ہوتا, لیکن ایک بات ہے ہم سوچیں کہ بہت جیا تو چلو نوجوان بچہ جی لے گا, ایک بڑھاپا شاید اس کی زندگی میں آ جائے, لیکن جو 50+ ہو چکے تو ان کے لیے تو قریبی ہے وقت, ان کے لیے کیا آ رہا ہے, ان کے لیے کیا آ رہا ہے, ان کے لیے کیا بہانے, یقینی موت ہے. کتنے سال, 10 سال, 12 سال, اور اس طرح ہے کیا 15 سال, اس میں سے 6-7 گھنٹے 8 گھنٹے روزانہ آدمی سونے کے نکال دے, تو حالت بیداری کی زندگی تو 7-8 سال بچی ہے, اور کیا کہنے اللہ رب العالمین کی رحمت کے, کہ کوئی آدمی ہو بچپن سے بگڑا ہو, 55 سال کی عمر میں اس نے کسی گناہ سے توبہ کر لی, تو اللہ اس کے کھاتے میں یہ لکھیں گے اس کے نام اعمال میں, اس نے گناہ کبھی کیا ہی نہیں. جیسے 60 سال کی عمر میں کسی نے داڑھی رکھی توبہ کر لی, تو اللہ کے یہاں لکھا جائے گا کہ 15 سال کی عمر سے اس نے داڑھی رکھی, تو کیا کہنے اس رحمت کے اللہ کے, تو بھائی توبہ کر کے یو ٹرن تو لیں, یا موت تک ایسی ہمارے معاملات چلیں گے, اپنے گھر کا ماحول دیکھیں, وہی بات گھر کا ماحول, بیوی بچوں کی بھی معاملات بعد میں, پہلے تو خود اپنے اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہمارے کیا معاملات چل رہے ہیں, ہمارے کیا معاملات چل رہے ہیں اللہ سے, کتنے ہمارے تخمے میں کرنے, پیار محبت سے کہتا رہے, بیوی بچوں کو سمجھاتا رہے. اور اس کے اوپر بھی مسئلہ یہ کہ اپنے بیوی بچوں کو اہل و عیال میں, بیوی بچے اصل میں اس قرآن پاک کی آیت سے متعلق, اس میں ماں باپ بہن بھائی نہیں آتے, اہلیکم نارن, اہل و عیال میں پہلے بیوی بچے آتے ہیں, علماء کرام فرماتے ہیں. ہاں اگر وہ بڑا بھائی ہے کچھ ہے تو وہ بھی اہل و عیال کا ایک بڑا ممبر ہے, وہ بھی اس کے اس میں آتے ہیں, لیکن وہ بعد میں, اصل جو خطاب ہے گھر کے ہیڈ آف دی فیملی سے, اور اس کو کہا جا رہا ہے اپنے اہل و عیال کی پرواہ کرو, ان کو بھی بچاؤ خود بھی بچو. تو اللہ کی رحمت کے کیا کہنے, تو ہوتا یہ کہ آدمی اپنے اختیار سے تقوی اختیار کرے, اور اپنے گھر والوں کو بیوی بچوں کو دین پہ لانے کی کوشش کرے بالفرض, اگر اس نے سارے جتن کر لیے اور کوئی دین پر نہیں آتا تو پھر اللہ جو ہے اس سے مواخذہ نہیں کریں گے, اس سے نہیں پوچھیں گے بتاؤ تم نے کیا کیا, کیونکہ اس نے اپنے حق تبلیغ ادا کر دیا. ہدایت دینا اللہ کا کام تھا, ہدایت دینا اللہ کا کام ہے, اس کے اختیار میں جتنا تھا اس نے خوب کوشش کری, دعا سب کچھ آؤ پواں جو کر سکتا تھا اس نے کوشش بھی کری, سب کچھ کیا, لیکن اس کی گھر میں نہیں چلی, پھر اللہ سے کہہ رہے اللہ پاک میں بری ذمہ ہوں, تیرے اختیار سے تیری توفیقات سے جتنا میرے اختیار میں تھا میں نے کیا, اب یہ لوگ نہیں مان رہے اللہ مجھے, میری پکڑ نہ کر, تو ایسے آدمی جو ہے وہ اپنے آپ کو بچا لے گا. تو اللہ پاک ہم سے ہمارے بارے میں پوچھیں گے, اور اپنے ہمارے جو اہل و عیال ہیں ان کے بارے میں بھی پوچھیں گے. تو جب بچہ ایک کوئی گھر میں پیدا ہوتا ہے, عام گھرانوں میں جو حالات ہوتے ہیں دیکھنے میں یہی آیا کہ جب وہ شعور میں آتا ہے 3-4-5 سال کی عمر میں, تو اپنے ماں کو بے پردہ دیکھتا ہے, وہ اپنے باپ کو ایسے ہی دیکھتا ہے, وہ بھی کوئی اتنا باشرہ نہیں ہوتا باپ سر بچوں کا, اسی طرح گھر میں ٹی وی ناچ گانے دیکھتے ہیں بچے, پھر اس کے بعد جب بڑے ہوتے ہیں تو گھر میں مخلوط ماحول ہوتا ہے, آنا جانا ہوتا ہے, وہ بھی اسی طرح سے جاتے ہیں, اسی طرح جب بچہ اور بڑا ہوتا ہے, بچہ یا بچی, پھر اس کو کو ایجوکیشن سسٹم میں ڈال دیا جاتا ہے جہاں لڑکے لڑکیوں کا مکس ماحول مخلوط ماحول ہوتا ہے, تو پتہ چلا میٹرک تک 14-15 سال عمر تک وہ بچے بچیاں جو ہوتے ہیں پوری طرح بگڑ چکے ہوتے ہیں, فحاشی اور یعنیت ان کے اندر پوری طرح سے رسوخ کر چکی ہوتی ہے, جو آج کل کا ماحول چل رہا ہے. लेकिन बहुत हिकमत से समझदारी से लोग चलते हैं, क्योंकि आजकल के जो लोग हैं बहुत समझदार हैं, तो बहुत अपने आप को कवर्ड करके लेके चलते हैं, पता नहीं चलने देते। जाहिरन बातिनन बहुत कुछ हो रहा होता है, सब नहीं लेकिन अक्सर जो इसका माहौल चल रहा है। तो ये हमारे यहाँ जब बच्चा पैदा होता है तो फिर वो अपने घर में ये माहौल देखता है, तो फिर जाहिर बात है वही चीज नस्ल दर नस्ल, जब वो बच्चा कल को जवान होगा, जब उसकी शादी होगी, तो जो उसके बड़ों ने उसको माहौल दिया था वही माहौल अपनी औलाद बीवी बच्चों में वो मुंतकिल करेगा। हो रहा है ना भाई ऐसा? ये नहीं हो रहा। हम देखें हिंदुस्तान से जो लोग आए थे हिजरत करके, उस वक्त तो फिर लोग जरा से डरे हुए थे, दबे हुए थे, कुछ दीनी माहौल था। जब साथ रहा करते पाकिस्तान बनने के बाद आजादी मिली लोगों को, खूब अल्लाह पाक की करम नवाजी हुई, पैसा भी लोगों के पास आया, तो आहिस्ता आहिस्ता दीनी इकदार जो थी उसमें कमी आती चली गई। तो फिर नस्ल दर नस्ल जो वो लोग जो भारतीय फिल्में देखा करते थे, आज सुनने को मैंने 30 साल पहले मुख्तलिफ अदाकारों की तीन तीन कैसेटों के VCR आते थे, तो जब उनके माँ बाप ये काम करते थे तो आज उनकी औलादें भी यही काम कर रही है, उसमें मजीद तरक्की हो गई गुनाहों में। अब उनको जो माहौल मिला, अब वो जो नेक्स्ट जनरेशन जो तीसरी जनरेशन आएगी, अब उसको भी वही माहौल मिलेगा। तो ये नस्ल दर नस्ल गुना चलते जा रहे हैं। जो बाप दादा से हमको मिला भाई, इसको मोड़ना है, इसको टर्न करना है, इसको खत्म करना है। ये तो दुआ दीजिए, ये कुछ तबलीगी जमात ही चलती चल रही है, अल्लाह इसको बरकत अता फरमाए। अल्लाह वाले हैं, सब खानकाह हैं, सब जो कुछ लोग उसमें चले गए तो अल्लाह ने किसी एक को दो को पकड़ के फिर पूरे घर घराने को हिदायत अता फरमा दी, एक एक करके फिर दीन से लोग जुड़ते गए, इल्ला माशाल्लाह। तो यू टर्न दे दी, अल्लाह ने हिदायत दे दी। तो ऐसा सबके साथ तो नहीं होगा ना 100% भाई, तो खुद भी हमें कोशिश करनी है, खुद भी हमें कोशिश करनी है। तो अगर ये चीजें ना होती, अगर ये दीनी जमातें नहीं होती, अल्लाह वाले नहीं होते और सिर्फ यही माहौल होता, तो फिर तो अल्लाह ही रहम करे, फिर क्या होता हमारे हाल के ऊपर। इन्हीं कुछ दीनी सोबतें हैं, कुछ अल्लाह वाले हैं जिनकी वजह से अल्लाह का अजाब इस वक्त नाजिल नहीं हो रहा। तो जैसे माँ बाप होंगे वैसी फिर औलादे होती। एक नौजवान का वाकया याद है, एक नौजवान थे बहुत अल्लाह वाले मुत्तकी परहेज़गार हसीन और जमील, एक बाग से गुजर रहे थे तो उनको एक सेब पड़ा हुआ नजर आया, बहुत भूखे थे, बड़े शदीद और सन्नाटा दोपहर का वक्त, तो उन्होंने कहा कोई है भी नहीं, कुछ नहीं है और शरण कुछ गुंजाइश भी थी, तो उन्होंने सेब जमीन पे पड़ा उठाया और खा लिया। और कितना खाया, सिर्फ एक चक कह लो उन्होंने खाया हुआ थोड़ा सा, लेकिन जैसे उन्होंने एक निवाला खाया थोड़ा सा उसमें से, लेकिन फौरन एहसास हुआ कि ये मैंने हराम काम शायद कर लिया, जब मुझे तहकीक नहीं थी तो उसका मालिक कौन है बाप का, पता नहीं मेरे लिए जायज है या नहीं या नाजायज है। फिर बाग के मालिक को तलाश किया तो मिल गए, बुजुर्ग थे, फिर उनके पास गए, उन्होंने कहा कि हजरत मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया, ये जमीन पे आपके एक सेब पड़ा हुआ था, मैंने उठा के ये थोड़ा सा खा लिया, पूरा नहीं खाया ये, लेकिन कोई जुर्माना हो, कोई सजा हो तो आप मुझे मुकर्रर कर दें, ताकि दुनिया की कोई परेशानी हो, कोई गुनाह हो तो यही साफ हो जाए, आखरत के लिए मैं कुछ नहीं रखना चाहता। बवाल, ये कहलाता है तकवा, बहुत ऊंचा मेयार पर तकवा। उन बुजुर्ग ने एक नजर उनको देखा, वो भी अल्लाह वाले बुजुर्ग थे, उन्होंने कहा ऐसे माफ नहीं करूंगा, ऐसे माफ नहीं करूंगा, इतनी आसानी से माफी नहीं होगी, और तुमने मेरा सेब खाया। उन्होंने कहा अच्छा भाई हजरत आप जैसे हुक्म फरमाया। उसने कहा कि मेरे घर चलो, घर ले गए। फिर कहने लगे कि एक सूरत में माफ करूंगा, मेरी बेटी से तुमको निकाह करना होगा, शादी करनी होगी, और शादी करने से पहले सुन लो, वो अंधी है, नाबीना है, उसको नजर नहीं आता, वो लंगड़ी भी है, वो चल भी नहीं सकती, और गूंगी भी है, वो बोल भी नहीं सकती, और बहरी भी है, वो सुन भी नहीं सकती, ये है तुम्हारी सजा जो तुमने गुनाह किया। नौजवान ने चंद सेकंड के लिए, चंद नमों के लिए सोचा और फिर कहने लगे मुझे मंजूर है। क्या तकवे का आलम होगा कि भाई कि अगर एक इस तरह की लड़की में शादी करके अगर इस गुनाह से मेरी खुलासी हो रही है और मैं आखिरत के बवाल से बच सकता हूँ तो सस्ता सौदा है, ये कहलाता है तकवा अल्लाह। तो उन्होंने हामी भर ली, उसके बाद निकाह वगैरह हो गया, सब हो गया, उन्होंने कहा जाओ अपनी दुल्हन के पास। जब कमरे में गए, जाके देखा तो वो तो कोई हसीन व जमील लड़की और कोई नाबीना लंगड़ी कुछ भी नहीं है, ऐसी वो बेहतरीन हसीन व जमील चांद जैसा चेहरा। तो वो कमरे से बाहर आ गए और कहने लगे कि हजरत आप तो कह रहे थे वो ऐसी ऐसी खुशियात की हामिल है, वो तो कोई और लड़की है। तो वो मुस्कुराए, कहने लगे कि वो मेरी बेटी है और जो मैंने कहा था सही कहा था। अब उसकी तशरीह ये है कि अंधी इस तरह से है कि उसने कभी किसी नामहरम को नहीं देखा, ढूंगी इसलिए उसने कभी किसी को किसी की गीबत नहीं करी, कभी फोश कलामी इसने नहीं करी, और لنگڑی اس لیے کبھی غلط مجالس میں غلط جگہوں پہ کبھی چل کے نہیں گئی، اس حوالے سے میں نے کہا تھا. اور انہوں نے فرمایا کہ مجھے تم جیسے ہی داماد کی ضرورت تھی کہ جو ایک ذرا سا سیب کھانے کے اوپر لرز گیا اور کانپ گیا خوف خدا سے، کیونکہ میں نے اپنی بیٹی کو بھی اسی تقوی کے معیار کے اوپر پالا، تو ان کو جوڑ نہیں مل رہا تھا بیٹی کے حساب سے. بار شادی ہو گئی، اور پھر جب شادی ہو گئی تو ان سے جو بیٹا پیدا ہوا، آج دنیا ان کو سیدنا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمتہ اللہ علیہ کے نام سے پہچانی. تو بھائی یہ کہلاتا ہے باپ، یہ کہلاتی ہے ماں، اور وہ تھے ان کے نانا. تو باپ کیا تھے؟ ایک شیخ کے پیچھے ایسی لڑکی سے شادی کرنے پر آمادہ ہو گئے، کیا تقویٰ ہوگا. اور ماں کیسی تھی، اور پھر ان کے نانا کیسے تھے. تو جب ماں باپ ایسے ہوں گے تو پھر اولاد کیسی زبردست ہوگی. آج کیا ہوتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں جب کوئی اولاد ہوتی ہے، حمل سے ہوتی ہیں عورتیں ہمارے آج، تو میوزک سن رہی ہوتی ہیں، موسیقی سن رہی ہوتی ہیں، مردوں کے سامنے آ رہی ہوتی ہیں، بد نظری کر رہی ہوتی ہیں، مرد ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، غیبتیں کر رہی ہوتی ہیں، سارے گناہ چل رہے ہوتے ہیں. تو بھائی یہ ساری چیزیں جو بچے کے اندر جا کے اس کی شخصیت کے اوپر اثر کر رہی ہیں، یہ سمجھ میں نہیں آتا ہمارے کہ جب حمل سے جب عورت ہوتی ہے تو اس کے جتنے بھی اچھے یا برے اعمال ہوتے ہیں وہ بچے کی شخصیت کے اوپر جا کے جمتے ہیں، جا کے اس سے بچے کی شخصیت بنے گی. اب اگر ماں نماز روزہ قرآن ذکر اذکار کرنے والی ہوگی، تقوی والی ہوگی، تو جب بچہ پیدا ہوگا تو آٹومیٹک اللہ والا بچہ پیدا ہوگا، کیونکہ دوران حمل اس خون سے جو بچے کی جو تشکیل ہوئی ہے اس کے ماں کے خون سے، اس کے اعمال بڑے شاندار تھے، تو پھر اولاد بھی شاندار قسم کی پیدا ہوگی. آج کہتے ہیں نا اولادیں بڑی نافرمان ہیں، آج بڑا لوگوں کو غم ہوتا ہے، باپ کو غم ہے، ماں کو غم ہے، اولادیں سنتی نہیں ہیں، اولادیں نافرمان ہیں، لڑتی ہیں، مارنے کو دوڑتی ہیں، کاٹنے کو دوڑتی ہیں. بھائی کہ تم نے زندگی کیا گزاری ہے، اپنے اوپر بھی تو دیکھو. جو جس خون سے ماں اور باپ کے خون سے جو اولادیں بنی ہیں، تو بھائی جیسے تمہارے اعمال تھے ویسی اولادیں تمہارے سامنے کھڑی ہیں. اب جو بویا تھا وہ کاٹو، جو بویا تھا وہ کاٹو، اب تو غم کس بات کا، پریشانی کس بات کی. اب ہم بو رہے کانٹے اور انتظار میں آم نکلے، گلاب نکلے، گلاب کیسے ہوگا بھائی. پھر اس کے بعد سنت شریعت یاد آتی ہے، اللہ آخر میں یاد آتے ہیں، سنت شریعت ہمیں آخر میں یاد آتی ہے. جب ماں باپ نافرمانی کرتی ہے پھر والدین کیا کہتے ہیں، کیا تجھے اللہ کا ڈر نہیں ہے، اللہ کا عذاب آ جائے گا ہمارے ساتھ نافرمانی کرتے ہو. تو بھائی تو تم نے اللہ کی پہچان کرائی کب اس کو، نہ خود تم نے دینداری سیکھی، نہ اولادوں کو تم نے اللہ والا بنایا، اور جب ان کی طرف سے ذلت مل رہی ہے تو اب ان کو ڈرا رہے ہو اللہ سے، تو اب وہ تھوڑی ڈریں گے. اللہ ہدایت دے دے وہ ایک الگ معاملہ ہے. جیسے یہ سچا واقعہ بھی یاد آیا اس کے اوپر کہ ایک شخص تھا جس کی اولاد بہت نافرمان تھی، تو اس نے کہا کہ میں تنگ آ گیا ہوں، آج میں تمہاری شکایت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے کروں گا. وہ لے گیا اپنے نوجوان لڑکے کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لے جا کے اس نے کھڑا کر دیا، اور اس نے کہا یا رسول اللہ علیہ وسلم یہ بہت نافرمان ہے، بہت بدتمیز، بے ادب ہے، آپ کچھ اس کی دعا کر دیجیے اس کے لیے، اور اس کو کچھ نصیحتیں کر دیجیے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بیٹے سے کہا، بھائی تم کیوں اپنے باپ کو تنگ کرتے ہو، کیا تمہیں نہیں معلوم والدین کا کتنا اونچا مقام ہے اسلام میں. تو اس نوجوان نے بڑے اس سے کہا، نے کہا یا رسول اللہ مجھے تو نہیں معلوم والدین کا اسلام میں کیا مقام ہے، جبکہ مسلمان تھا وہ باپ جو تھا اس کو. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت حیران ہوئے اور اس کے بیٹے کو چھوڑ دیا، اور اس کے باپ کو کہا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے تمہارا بیٹا، تم نے کچھ سنا؟ یہ کہہ رہا ہے مجھے نہیں پتا اسلام میں اسلام میں والدین کا کیا مقام ہے، تو گھر جاؤ، پہلے تم خود سیکھو اسلام کیا ہے، دینداری کیا ہے، اللہ کون ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے، میں کون ہوں، اس کے بعد والدین کا مقام ہے وہ پھر اس کو بتاؤ، پھر اس کے بعد تم اس سے امید رکھنا کہ تمہارے ساتھ ہی کیا سلوک کرتے ہیں. پہلے ان پٹ ہوتا ہے پھر آؤٹ پٹ ہوتا ہے، جو ہم دیں گے بھائی وہی ہمیں وصول ہو کے وہ ساری چیزیں ہم کو اولاد ہمیں لوٹائے گی. آج بھی ایسے ایسے والدین ہیں جن کے بارے میں پتہ چلتا ہے ان کی اولادیں اتنی فرما بردار ہیں کہ ان کا پیشاب پخارا اٹھا رہی ہیں، اور دس دس سال ہو گئے بستر سے، جو بیٹا ہے وہ دس سال سے پخانا صاف کر رہا ہے اپنے باپ کا بستر سے، اور ماتھے پر ایک شکن نہیں ہے بلکہ خوشی خوشی، کوئی بوجھ نہیں سمجھتا. وجہ کیا تھی کہ اس کے باپ نے اپنے باپ کی خوب خدمت کری، دعائیں دیتا ہوا دادا مارا تھا ان کا. تو بھائی جو انسان اپنے بڑوں کے ساتھ کرے گا، جو اللہ کی پہچان کرائے گا، جو آدمی اپنے اللہ کی پہچان کر لیتا ہے، مسئلہ سمجھ لیں، جو آدمی اللہ کو پہچان لیتا ہے کہ یہ میرا اللہ رب یہ میرا رب ہے، یہ میرا پالنے والا ہے، جو آدمی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیتا ہے یہ میرے نبی ہیں، جو اللہ رسول کی پہچان جس کو ہو جاتی ہے، پھر وہ یہ بھی پہچان لے گا یہ میرے ماں باپ ہے، یہ میری ماں ہے، یہ میرا باپ ہے، جس نے مجھے 9 مہینے پیٹ میں رکھا ہے. تو بات یہ ہے کہ جو آدمی اللہ رسول کو نہیں پہچانے گا, جو بے دین ہے اس کو نہیں پتا ہوگا ماں باپ کیا ہے, اتنی اہمیت نہیں دے گا وہ. عقلی طور پہ تو ہاں کرے گا, سمجھے گا اونچے مقام ہے, لیکن جب غصہ آئے گا کچھ ہوگا تو بالکل ہی وہ بلائنڈ ہو جائے گا وہ. تو اس لیے آج شکوے شکایتیں کرنے سے بہتر ہے کہ ہم خود دینداری اپنے اندر لے کر آئیں, اور اپنے گھر والوں کو, اپنی اولادوں کو, بیوی بچوں کو اپنی نورانی ماحول عطا فرمائے دینداری کا. اس کے بعد دیکھیں پھر کتنی اولاد پھر آپ شکایت کرتے ہیں, پھر دیکھیے گا آپ کی شکایتوں میں کتنی کمی پیدا ہو جائے گی. تو جو ان پٹ ہوتا ہے وہی آؤٹ پٹ ہوتا ہے. ایک بادشاہ تھا, اس نے اپنے پرانے وقتوں کا واقعہ, سچے واقعات میں سے, اس نے اپنے شہزادے کو, اپنے بیٹے کو کہیں جہاد کے نہیں بھیجا, جنگ کرنے کے نہیں. تو ایک وقت آیا کہ بادشاہ کی انٹیلیجنس نے بتایا کہ آپ کا بیٹا جو ہے وہ ناکام ہو کے اور شکست خوردہ ہو کے اور یہ واپس آ رہا ہے. تو اس نے اپنی ملکہ سے کہا, اپنی بیوی سے کہا, بھائی ہمارا بیٹا تو شکست کھا کے آ رہا ہے, فوج کے ساتھ گیا تھا. تو ماں نے کہا ایسا ہو نہیں سکتا, ہرگز نہیں ہو سکتا ایسا. پھر اگلے دن ایک دو دن بعد پھر انٹیلیجنس نے بتایا بادشاہ کی کہ وہ تو شکست کھا کے آ رہا ہے اور بری طرح شکست ہوئی ہے. اسی طرح تین چار دن تک یہی ہوتا رہا اور ماں اس کی نفی کرتی رہی. لیکن پھر آخر میں اچانک پھر پتا چلا کہ زبردست شہزادے کو کامیابی ہوئی اور وہ فاتح بن کر واپس آ رہے. تو بادشاہ بڑا حیران ہوا اور اس نے اپنی بیوی سے کہا ملکہ سے کہ تمہیں کیسے اندازہ تھا اور تم نے میری انٹیلیجنس کو رد کر دیا اور اس پہ یقین نہیں کیا, کیا تمہیں کیا وہ غیب تمہیں نظر آ گیا تھا, تم نے بات تمہیں کیسے پتا چلی کہ ایسا ہو نہیں سکتا. اس نے کہا ملکہ نے کہ میں نے اپنے بیٹے کو جب بھی دودھ پلایا ہمیشہ باوضو ہو کے پلایا, تو ایسا ہو نہیں سکتا تھا وہ کبھی شکست کھا کے ذلیل ہو کے اور گھبرا کے ڈر کے واپس آ جائے, ایسا ہو نہیں سکتا تھا. اللہ سے میری یہی دعا تھی کہ اس کو بہادر بنانا, یہ شہید تو ہو جاتا, مر تو جاتا, سینے پہ وار تو کھا لیتا یہ, لیکن واپس نہیں آ سکتا تھا یہ شکست کھا کے گھر. اس لیے مجھے اپنے اللہ پہ بھروسہ تھا. اور پھر یہی ہوا کہ اللہ نے اس کی نوجوان کی شہزادی کی مدد فرمائی اور پھر اس کے بعد اللہ نے اس کو فتح عطا فرمائی. تو جیسے ماں باپ ہوں گے, جیسے ان کے کردار ہوگا, جیسے ان کو امام ہوں گے بھائی, انہی کے پھر خون سے جو اولاد بنے گی پھر وہ اچھی یا بری پیدا ہوگی. تو آج جو شادی کی جو تیاریاں ہماری شروع ہوتی ہیں, اب سنیے بچہ بھی تو صحبت ہوئی نہیں ہے میاں بیوی میں, لیکن صحبت سے پہلے مہندی مائیوں کی رسم ہندوانی کہانی شروع ہو گئی. چلو میرے بھائی شادی نہیں ہے, اس وقت تک شادی نہیں ہے, خوشی نہیں ہے جب تک ہندوؤں کی رسومات کی ہمارے آمیزش نہ ہو. یہ دو قومی نظریہ کیا تھا جب پاکستان جب بن رہا تھا, تو اس وقت مسلمانوں نے جو قرارداد پیش کری تھی, دو قومی نظریہ یہی تو تھا نا. سب کو پتا ہوگا بھائی کہ ہندو اور مسلمان دو الگ قومیں ہیں, اور ہمارا کھانا پینا رہن سہن اور دینی رسومات سارے, ہمارا ان دونوں کا مذہب یہ بالکل جدا ہے, ہم بالکل الگ ہیں, یہ ایک بالکل الگ قوم ہے. نہ معاشرت, نہ ثقافت, نہ مذہب, تینوں چیزوں میں فرق ہے. تو ہم ان کے ساتھ نہیں رہ سکتے, ہمیں ایک ایسی پاک صاف جگہ چاہیے رہنے کے لیے جہاں اللہ اور رسول کے حساب سے, سنت شریعت کے حساب سے اپنی زندگیوں کو گزار سکیں, کہ ہماری خوشی, ہماری غمی, ساری چیزیں اس طریقے پر ہو جو اللہ اور رسول نے ہمیں بیان فرمایا. نہیں تھا نا دو قومی نظریہ بھائی. تو اسی دو قومی نظریے کے پیچھے پاکستان کی خواہش بن کہ پاکستان ہمیں مل جائے, کوئی ایسا خطہ ہمیں مل جائے جہاں اللہ اور رسول کے حساب سے زندگی گزاریں, اسی کی وجہ سے پھر ہزاروں لاکھوں لوگوں کا خون بہایا گیا, مسلمانوں کی گردنیں کٹی, کتنی ماں و بہنوں کی عزتیں لوٹی, کتنے علماء اور مشائخ کی گردنیں اڑا دی گئیں, ان کو پھانسی دے دی گئی. اللہ بخش ہمارے نانا اور ہمارے پرانے لوگ بتایا کرتے تھے, وہ لوگ کہتے ہیں ہم صبح جب گھر سے باہر نکلتے تھے تو درختوں کے اوپر پھانسی دی ہوئی ہوتی تھی مسلمانوں کو, علماء اور مشائخ عوام کو, تو لائن سے سینکڑوں کی تعداد میں درختوں کے اوپر پھانسیاں دی ہوئی ہوتی تھیں روزانہ صبح کی اسٹوری کی. اور سب نے جو جان دی تھی وہ کس نے دی تھی, کہ ہم ہندوؤں کے ساتھ نہیں رہ سکتے, ہمارے اور ان کے کلچر میں بہت فرق ہے, مذہب الگ الگ ہیں, ہمیں ایک پاک صاف جگہ چاہیے جہاں اللہ رسول کے حساب سے زندگی گزار سکے. تو بھائی یہ جو خون بہایا تھا, یہ جو عزتیں لوٹی تھیں ہماری ماؤں بہنوں کی, یہ اسلام کے لیے تھا کہ ایک ایسا ٹکڑا مل جائے کہ ہمیں اسلام کے مطابق ہم وہاں پر زندگی گزاریں. جب اللہ نے یہ سن لی, اللہ نے ہمیں خطہ دے دیا, تو پھر ننگ دھڑنگ شور شرابہ شروع کر دیا, سب بھول گئے ہم لوگ. اور پھر وہی بھائی وہ خوشی خوشی نہیں, وہ غمی غمی نہیں, جب تک ہندوؤں کا طرز عمل ان کے رسومات نہ ہو. مہندی مائیوں کیا ہوتا ہے, یہ ہندوؤں کی رسم ہوتی ہے کہ دلہن کو کپڑے پیلے کپڑے پہنانا, پیلے کپڑے پہنانا یہ پیور ہندوانی رسم ہے. اس کے بعد اور آگے جو مووی دفعہ بھائی گناہ تو الگ پھر معاملات ہیں, اسی طرح جوتا چھپائی کی رسم بھی ہوتی ہے، وہ ساری چیزیں یہ ہندوؤں سے ہمارے معاشرے میں ہی آئیں گی۔ تو بھائی جب اتنی محبت تھی ہندوؤں سے کہ آج مجبور ہو کے ہم ان کا تھوکا ہوا چاٹ رہے ہیں، تو بھائی اتنے لوگوں کو ہم نے کیوں مروایا تھا، کیوں اپنی ماؤں بہنیں کی عزتیں لٹوائی تھی، ان کا خون کا ہم نے سودا کیوں کر دیا، آج ہم نے آج غیرت کیوں نکل گئی، کبھی اس بارے میں ہم نے سوچا؟ کل کو قیامت والے دن اگر وہ لوگ جن کی عزتیں لٹی تھی اور وہ مرد اور نوجوان علماء اور مشائخ اگر انہوں نے ہمارے گریبان پکڑے کہ ہم نے گردنیں کٹائی تھی، جانیں دی تھی اپنے لیے نہیں تمہارے لیے، جن لوگوں نے جو قربانی دی تھی پاکستان بنتے وقت، تو بھائی وہ اپنے لیے نہیں دی تھی، انہوں نے کہا تھا آنے والی جو نسل ہے نسل اس کو ہم پاک صاف جگہ دے کے مر جائیں، تو یہ قربانیاں آنے والے لوگوں کی نہیں تھی، آنے والی نسل کی نہیں تھی۔ اگر انہیں گریبان پکڑ لیا، بتاؤ کہ تم نے ہمارے خون کا کیا حق ادا کیا، تو ہم کیا جواب دیں گے، کیا ہم جواب دیں گے؟ تو ہم سب بھول گئے، ان کے خون کا بھی ہم نے سودا کر دیا۔ تو یہ تو ایک شادی بھی ہے کہ تو ایک یہ مثال ہے دینے کی۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے چلے جائیں، پھر یہودیوں کا الگ معاملہ آتے ہیں، نقل ہم چل رہی ہے، عیسائیوں کا الگ اسٹائل چل رہا ہے، برتھ ڈے پھر چل رہی ہے، سالگرہ، بچہ ایک سال کا ہوا پھر اس کے بعد برتھ ڈے شروع ہو گئی، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، یہ کیا ہے بھائی؟ یہ تو یہود و نصارہ کا بالکل 100% اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ جو جس قوم کی مشابہت کلچر اختیار کرے گا اسی کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ تو آج جو یہ طلاقیں ہوتی ہیں جو میاں بیوی بنتی نہیں ہیں اور اولادیں نافرمان ہوتی ہیں، تو شادی کی بات ہو رہی تھی، جب جس شادی کی ابتدا گناہوں کی لعنت، گناہوں کی منوست، اللہ کو ناراض کر کے ہوگی، مہندی، مائیوں، نکاح، شادی، ولیمہ، چاروں پانچوں چیزوں میں اللہ کی کھل کے جب نافرمانی ہوں گی، تو اللہ کا غضب نازل ہوگا یا اللہ کی رحمت برسے گی؟ پھر اس سے پھر اس طرح کے لوگوں کے یہ ایسے برے اعمال کرنے کے بعد جب میاں بیوی سے جو اولاد پیدا ہوگی، وہ پھر کون سی اولاد پیدا ہوگی؟ وہ کیا مادرزاد ولی اللہ پیدا ہوگی؟ پھر کیسی اولاد پھر پیدا ہوگی؟ کیونکہ ہر چیز کے صحبت کے افراد ہوتے ہیں کہ ان دو میاں بیوی کا جو نکاح ہوا اور پھر جو صحبت ہوئی اور پھر اس سے جو بچہ ہوا، اس تقریب کو منعقد کرنے میں جو گناہ ہوئے ہیں، جو خرافات ہوئی ہیں، وہ ساری صحبتیں اس بچے کے اوپر اثر انداز ہوں گی۔ ہر چیز کے افراد ہوتے ہیں نا، صحبت کے افراد، اس کے بعد پھر وہ بچہ پیدا ہوا تو پھر کیا ہوگا؟ وہ پھر تو اللہ کا انتظار پھر ہمیں کرنا ہے۔ اللہ الگ سے کسی کو بھائی ہدایت دے دے آؤٹ آف ٹرن طریقے سے تو کر دے، تو کر دے ہدایت دے دے الگ سے کسی کو، ورنہ ہم نے تو پورا کام کیا ہوا ہوتا ہے اپنے آپ کو ہلاک کرنے کا۔ تو بھائی بڑا لمحہ فکریہ اس طرف توجہ میں دینی چاہیے، سوچنا چاہیے کہ ہماری زندگیاں کس رخ پہ جا رہی ہیں، نمازیں ہو رہی ہیں نہیں ہو رہی، پانچ وقت کی نماز۔ اب جیسے ہمارا فلیٹ ابھی بات ہو رہی تھی تھوڑی دیر پہلے کہ 225 فلیٹ ہیں تقریباً، تو ہمیں معلوم ہو 225 میں سے فجر کی نماز میں 25 افراد بھی نہیں ہوتے، 225 فلیٹ میں سے 25 افراد بھی نہیں ہیں فجر کی نماز میں۔ یہ ایک اپنے فلیٹ کا حال نہیں بتا رہا، یہ جتنے بھی فلیٹ ہیں، مکانات ہیں، گھر ہیں، یہ وہاں پہ جا کے دیکھ لیجئے، محلے کی مساجد دیکھ لیجئے، اپنے ہر انسان اپنے اپنے علاقے کی مساجد جا کے دیکھ لے۔ عصر مغرب عشاء میں ہم کہہ سکتے ہیں چلو لوگ کاروبار زندگی میں ہوں گے، شاید وہاں قریب میں کوئی نمازیں انہوں نے پڑھ لی ہوں گی، لیکن فجر کے وقت تو یقینی بات ہے سب سو رہے ہیں گھر کے اندر۔ تو یہ حالت ہے، پھر کرونا آ جاتا ہے، مصیبت ہو جاتی ہے، پھر حکومت پھر تنگ کرتی ہے، جب ایسے اعمال ہوں گے پھر ہوگا کیا؟ پھر یہ پھر اللہ کی نافرمانی جب بڑھتی ہے تو پھر اللہ پاک حکمرانوں کی طرف سے ایسے فیصلے کرواتے ہیں جس سے ہمیں اذیت ہو، عوام کو تکلیف ہو، پھر توڑ پھوڑ شروع ہو جاتی ہے، پھر کاروباری طبقہ بھی روڈوں پہ نکل آتا ہے، خوب شور شرابہ ہوتا ہے، چیخنا چلانا شروع کر دیتا ہے، کرونا پھر پھیل گیا، جی اتنے لوگ مر گئے، یہ ہو گیا، معیشت تباہ ہو گئی، ارے دین تباہ ہو رہا ہے اس کا غم نہیں کیا، قبر تباہ ہو رہی ہے اس کا غم نہیں کیا، پیسہ کم ہو رہا ہے تو تباہی نظر آ رہی ہے، پیسہ کم ہونا یہ ہمارے نزدیک ہلاکت اور تباہی بربادی ہے کہ پیسے میں کمی آ جائے، ایمان ختم ہو رہا ہے کوئی فکر کی بات نہیں ہے، دینداری ختم ہو رہی ہے کوئی فکر کی بات نہیں ہے، نمازیں ختم ہو رہی ہیں ہماری ہے ہی نہیں، تقوی ہے نہیں، کوئی فکر کی بات نہیں ہے، فکر کی بات ہے تو کسی طرح جو انکم ہے اس میں کمی نہ آئے، اس میں موت نظر آ رہی ہے، اس میں موت نظر آتی ہے۔ تو بھائی اللہ سے ہمیں اپنے تعلق کو مضبوط کرنا پڑے گا۔ اللہ نے ایک چانس دیا تھا کرونا بھیجا کہ شاید میرے بندے سدھر جائیں، اس لیے کہ نہیں بھیجی تھی، اللہ نے ہوا بھیجی، لہر بھیجی، جو بھی بھیجا، چاہے انسانوں کی طرف سے تھا، ہر چیز اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، انسانوں نے بھی اگر یہ کوئی شرارت کری ہے تو حکم اللہ کا چلے، وسیلہ کوئی بھی بنے، ہمارا تو ایمان ہے بغیر اللہ کے حکم کے کچھ نہیں ہوتا۔ تو اللہ پاک بار بار ہماری اصلاح کے لیے دن و رات کو پلٹتے رہتے ہیں، حالات کو بدلتے رہتے ہیں، مسائل اور مسائل بھیجتے رہتے ہیں، بھیجتے ہیں اور پھر اللہ پاک نکال کے پھر راحت دیتے ہیں، کہ میں نے اس کو خوش پریشانی مبتلا کر کے دیکھا شاید اس کی اصلاح ہو گئی ہو, اب اللہ پاک رحمتیں دے رہے ہیں, نعمتیں برسا رہے ہیں, اب دیکھتا ہوں کیا اثر ہوتا ہے. تو اللہ پاک غم دے کے پریشانیاں دیکھ کے بھی دیکھتے ہیں کہ اس نے کتنا ہم سے رجوع کیا, کتنی اپنی اصلاح کی, پھر اس کے بعد اللہ پاک اپنی نعمتیں اور رحمتیں دے کے بھی دیکھتے ہیں کہ شاید ابھی شکر گزار بن کے میرا وفادار بندہ بن جائے, پریشانیوں میں نہیں بنا تو شاید ہو سکتا ہے اب نعمتیں کھا کر محبت اس کے دل میں آئے ہماری اور یہ ہماری فرمانبرداری اختیار کر لے. تو اس لیے اللہ پاک خوشی اور غمی دونوں طریقوں سے گزارتے ہیں. مقصد یہ کہ تخوے پہ آیا نہیں آیا بندہ, یہ ہوتا ہے اللہ کا سارا مقصد. پورا قرآن پاک کھلا ہوا اس موضوع کے اوپر, احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم بھری پڑی اس موضوع کے اوپر, علماء اور مشائخ بھی یہ فرماتے ہیں کہ پوری شریعت کا نچوڑ جو ہے وہ ہے تقوی, اور یہی اللہ پاک دیکھنا چاہتے ہیں. اور کوئی دوسری چیز اللہ پاک ہم سے اتنی چاہت نہیں رکھتے کہ بس کہ ہم اللہ کو کتنا خوش کر رہے ہیں اور کتنا ناراض کر رہے ہیں, اس کے حساب سے ہمارے حق میں فیصلے ہوتے ہیں اچھے یا برے, اس حساب سے جیسے ہمارے اعمال ہوں گے. تو یہ جو پھر جب ایسی شادیاں ہوں گی تو پھر اس کے بعد ابتدا جب گناہوں کے اوپر ہوتی ہے پھر آگے چل کے میاں بیوی میں فساد شروع ہو جاتے ہیں, پھر دونوں گھرانوں میں لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں اکثر, اور پھر یہاں تک کہ علیحدگی تک کہانی ہو جاتی ہے, بچے تک رلتے ہیں, کیونکہ تم نے جو ابتدا کری تھی وہ تم نے اللہ کو بھلا کے اللہ کو سائڈ میں کر کے پھر تم نے اپنی نفسانی خواہشات کو آگے رکھ کے شیطان کو آگے رکھ کے ابلیس لعین کو آگے رکھ کے تم نے سارے کام کیے تھے, اس وقت تمہیں خدا کا یاد. خوشیوں میں جو ہم شیطان کو یاد رکھتے ہیں, خوشیاں جب آتی ہیں پیسہ آتا ہے راحت آتی ہے بھول جاتے ہیں ہم خدا کو, نمازیں تک ہماری ہم لوگ چھوڑ دیتے ہیں اکثر لوگ. اب اس کے اوپر بھی ایک بہت ہی اعلیٰ حدیث, ہر حدیث شریف ہمارے پیارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی زبردست, آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم اللہ کو خوشیوں میں یاد رکھو, اللہ تمہیں غموں میں پریشانیوں میں یاد رکھتے ہیں. دو مختصر یہ دو جملے ہیں لیکن ہلا دے اگر آدمی غور کرے اس میں کتنے بڑی باتیں پوشیدہ ہیں, کہ تم اللہ کو خوشیوں میں یاد رکھو, کیونکہ جب آدمی کے پاس خوشیاں آتی ہیں اس وقت آدمی کے اندر اتنا جوش پیدا ہوتا ہے, اس وقت خدا کو یاد رکھنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. کیا مطلب یاد رکھنے کا؟ مطلب یہ نہیں کہ جی میرے ذہن میں اللہ کا تصور ہے, یہ نہیں ہے یاد رکھنا. یاد رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ خوشی کے موقع کے اوپر جو اللہ پاک تمہیں دکھا رہے ہیں اس وقت کوئی ایسا کام مت کرنا کہ اللہ ناراض ہو, حرام کام مت کرنا, تقوی کے معاملات کو مقدم رکھنا, یہ ہے اللہ کو یاد رکھنا اس خوشی کے موقع کے اوپر. یہ کون کہہ رہا ہے؟ نبی پاک آقا دوجہاں صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں اس بات کہ تم اللہ کو خوشیوں میں یاد رکھنا, کیونکہ بڑا پریشر ہوتا ہے خوشیوں کے وقت, کبھی کوئی مسئلہ اور ہوتا ہے, کہیں جانا ہوتا ہے, نکاح اور ہوتا ہے, تو سب جماعتیں بیچ بیچ میں آ رہی ہوتی ہیں, کام بھی کرنے ہوتے ہیں شادی کے, یہ خوشیوں کا وقت ہے نا, ایکسائٹیڈ ہوا ہوا آدمی, اس وقت جماعت کا اہتمام کرنا ہے. ارے بھائی یہ خوشی دکھانے والا کون ہے؟ آدمی کا اللہ دکھا رہا ہے بھائی خوشی, تو اسی کو ہی بلا دوں. واہ بھائی مجھ سے تو بڑا کوئی نمک حرام ہوگا نہیں جس نے یہ دن دکھایا, پیسے دلائے, سارے اخراجات میرے پورے کیے, مجھے بیوی عطا فرما رہے ہیں اللہ پاک, وہ رب العالمین ساری چیزیں مجھے دے رہا ہے, اور آج خوشی کے موقع پر جس نے مجھے یہ دن دکھایا اسی کی نافرمانی شروع کر دوں. نماز پہلے پڑھوں گا, اگر میں 10 منٹ نماز پڑھ لوں گا تو وہ دنیا کے کام, شادی کوئی میری رک نہیں جائے گی, کوئی میرے مسئلے مسائل جو ہیں وہ خراب نہیں ہو جائیں گے سارے, بلکہ اور اس میں برکت اور مدد آئے گی. تو آدمی یہ ہے اللہ کو یاد رکھنا. اسی طرح مووی تفسیر کو گناہ کا معاملہ, آدمی صاف کہتے ہیں بھائی جو اللہ نے مجھے دن دکھایا میں اپنے اللہ کو خوش کروں گا, میں اپنے نفس کو خوش نہیں کروں گا, آپ لوگوں کو خوش نہیں کروں گا, میں اللہ کو خوش کروں گا جس نے یہ مجھے دن دکھایا. خوشیاں اللہ دکھاتا ہے, خوش کس کو کر رہے ہیں؟ شیطان کو, ابلیس کو. شیطان کان میں وہ بہکاتا ہے یہ کرو وہ کرو, ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم تمہارے, واہ بھائی یہ تو عجیب, اللہ سے بے وفائی, یہ تو بہت نمک حرامی ہے اللہ کے ساتھ. حضرت والا ہمارے پیارے مرشد مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے جس کی کھاؤ اس کی گاؤ, جس کی کھاؤ اس کی گاؤ, کہ بھائی کھا تم اللہ کی رہے ہو اور گا تم نفس و شیطان کی رہے ہو, یہ تو بڑی بے وفائی ہے اللہ کے ساتھ. کوئی بھی عاشق مزاج بندہ ہوگا جس کے دل میں اللہ کا عشق ہوگا وہ تو کبھی ان چیزوں کو برداشت ہی نہیں کرے گا. دین تو ہمارا سراپا محبت ہے, سراپا محبت ہے. یہ سارے مزے, ساری عیاشی جو ہم آج کر رہے ہیں, مزے آ رہے ہیں ہمارے, سب اللہ کی طرف سے تو ہیں, اسی کی رحمت کی وجہ سے تو ہیں. جس طرح ایک باپ بھی اپنی ماں بھی ایک بچے سے کیا محبت کرے گی, کیا کہنے اس رب العالمین کی محبت کے اپنے بندوں سے, حدیث شریف میں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے وہ, سمجھانے کو ہے اس سے بھی زیادہ, اس لیے درگزر کرتا رہتا ہے, اس لیے ہمارے گناہوں پر پردہ ڈالتا رہتا ہے, وہ معاف کرتا رہتا ہے. مطلب کیا ہے وہ؟ اس لیے کہ شاید اس کے دل میں میری محبت آ جائے, شاید اب یہ گناہوں کو چھوڑ دے, شاید اس کو اپنے پالنے والے کی محبت دل میں آ جائے. ماں کے پیٹ سے اب تک اللہ پاک ہمیں مزے کرا رہے ہیں, عیش کرا رہے ہیں. دیکھیں کبھی ایسا ہوا ہم میں سے کسی کو اللہ نہ کرے فاقہ ہوا ہو؟ کبھی ایسا نہیں ہوا اللہ نے ہمیں بھوکا سلایا ہو. جو خواہشات ہوتی ہیں اللہ پاک ہماری تقریباً پوری کر ہی دیتے ہیں دیر یا سویر سے.
ذرا سی کو پریشانی آتی ہے, تکلیف میں آتے ہیں, روتے پیٹتے ہیں, اللہ کے آگے گاتے ہیں, اللہ فوراً نکال دیتے ہیں پریشانیوں سے. کیا کہنے اس رب کے بھائی. تو محبت ہمارے دل میں سب کچھ ہونے کے باوجود اللہ کی محبت جس درجے کی آنی چاہیے بھائی وہ آ کے ہی نہیں دے رہی. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں. تو اللہ پاک نے ہمیں قرآن پاک میں جو ارشاد فرمایا کہ اپنے آپ کو بچاؤ اور جہنم کی آگ سے, اور اپنے اہل و عیال کو, اور اس پر جو فرشتے مقرر ہیں بہت سخت اور ظالم ہیں, وہ رحم نہیں کریں گے جب تم پر عذاب دیں گے ہمارے حکم سے, تو وہ رحم اس لیے نہیں کریں گے, وہ وہی کریں گے جو ہم نے ان کو حکم دیا. تو یہ بالکل اللہ نے باغ کھول کھول کے یہ آیتیں بتا دی ہیں. تو اس پر خود جان لڑا کے عمل کریں اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں, گھر کے خود بھی اللہ والے بنیں, گھر والوں کو بھی اللہ والا بنانے کی کوشش کریں, فکر کریں. کوئی معاملہ سمجھ میں نہ آئے, تردد ہو, کسی مسئلے میں نہیں ہو رہا ہو, تو مشورہ کریں, اصلاح کروائیں, پھر بتایا جائے گا آگے کہ بھائی کس طرح سے خود بھی جو کمی بیشیاں انسان کی اپنی زندگی میں وہ کیسے دور ہوں گی, گھر والوں کی جو خامیاں خرابیاں وہ کیسے دور ہوں گی. خاص طور پہ جن کی بیٹیاں ہیں تو وہ تو بھائی خاص طور پہ احتیاط کریں اس معاملے میں کہ بچیوں کو شروع سے خاص ماحول میں لے کے چلیں. لوگ شروع میں بالکل ہی آزاد چھوڑ دیتے ہیں بچوں کو, بچے بچیوں کو, اور پھر کہتے ہیں ابھی تو چھوٹے ہیں, ابھی تو بچے ہیں, جب بڑے ہو جائیں گے پھر کریں گے. ارے یہ کیا تم نے بیوقوفی والی بات کر دی ہے, پکی عمر ہو گئی 14-15 سال کی ہوگا, تھوڑی مانیں گے تمہاری. اب تو جو تم نے بنانا تھا بن گئے, اب ان کو کہتے رہو نماز پڑھو, تو کبھی نہیں پڑھیں گے. اللہ دے دے تو پھر تو الگ معاملے, کیونکہ شروع سے عادت ڈالی نہیں. تو شروع سے عادت ڈالی جاتی ہے دینداری کی. ایک اکثر مثال دیتے رہتے ہیں, گیلی مٹی ہوتی ہے نا, پیالے سراہیاں جو بناتے ہیں لوگ, تو جب تک گیلی مٹی ہوتی ہے تو اس کو جس سانچے میں ڈال دیا, وہ پکنے کے بعد سوکھنے کے بعد جب پیالہ بن جاتا ہے, اب اس کو آپ سراہی میں تبدیل نہیں کر سکتے, کسی اور برتن میں تبدیل نہیں کر سکتے, کیونکہ بھائی وہ سوکھ چکا ہے, پکا ہو چکا ہے. جب گیلا تھا اس وقت آپ کو چاہیے تھا کہ اس سانچے میں ڈالتے. تو اسی طرح جو کچی عمر ہوتی ہے بچوں کی, شروع سے ادب و آداب سکھانے چاہیے, شروع سے 6-7 سال کی عمر سے نمازوں کی تلقین شروع کر دینی چاہیے, خود ہی شروع سے بچیوں کو لڑکوں سے بچانا چاہیے. کہتے ہیں بھی تو بچی ہے 6-7 سال کی ہے, ارے بھائی آہستہ آہستہ وہ نمک لگ رہا ہے, مانوس ہو رہی ہے, روحیں جو ہوتی ہیں مانوس ہو جاتی ہیں ایک دوسرے سے. اسی طرح جب زیادہ عمر ہو جائے گی پھر وہ لڑکی کو مزہ نہیں آئے گا لڑکیوں کے ساتھ پڑھنے میں, وہ کہے گی جو پرانا والا اسکول تھا پپا وہ اچھا تھا جس میں لڑکے تھے. اس کو خود نہیں پتا بےچاری معصوم بچی کو, اس کی روح مانوس ہو گئی لڑکوں سے. پھر وہ جو چیز ہوگی پھر آگے جا کے پھر گل کھلاتی ہے. اور یہ جو آج کل اسکول کالج یونیورسٹی کوچنگ سینٹر کا جو یہ ماں باپ ماحول دے رہے ہیں اپنے بیٹے بیٹیوں کو, بھائی یہ تو بہت ہی خطرناک بات ہے. کیا باپ کے اوپر کبھی جوانی نہیں آئی تھی؟ کیا ماں کبھی جوان نہیں تھی؟ آج جو لوگ لڑکیوں کو لڑکوں کے ساتھ پڑھا رہے ہیں اسکولوں میں, کالج میں, یونیورسٹیز میں, کالجز میں, کوچنگ سینٹرز میں, تو بھائی یہ کیا حرکت ہے؟ کبھی سوچا کہ جب لڑکے لڑکیاں ساتھ ہوں گے تو کیا ہوگا؟ نہ کوئی دینی صحبت ہے, نہ دینی ماحول ہے. اور اعتماد اس بلا کا ہے آج والدین کو اپنی اولاد پہ. اگر کوئی ہمدرد, کوئی رشتے دار, کوئی قریبی عزیز کوئی دین کی بات کرتا ہے تخویق اور سمجھاتا ہے کہ بھائی یہ چیز صحیح نہیں ہے لڑکیوں کو اس طرح سے لڑکوں کے ساتھ پڑھانا, تو ناراض ہو جاتے ہیں والدین, خبردار ہماری اولاد کے بارے میں ایسی بات نہیں کرنا, ہمارے بچے ایسے نہیں. اندھا اعتماد, بلا کا اعتماد بھائی. کیوں بھائی عزیز بستامی اولادے کون ہے؟ بلی کاملہ ہیں آپ کی بیٹیاں, رابعہ بصری ہیں بھائی, کوئی پردہ نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, لڑکوں کے ساتھ بیٹھ کے پڑھ رہی ہیں, بدگمانی نہیں رکھ رہے, لیکن اللہ رسول کا حکم ہی یہ ولا تقربوا, کہ زنا کرنا تو ایک طرف, گناہ کرنا تو ایک طرف, جن باتوں سے زنا ہونے کا اندیشہ ہو, گناہ ہونے کا اندیشہ ہو, ان چیزوں سے دور رہو. یہ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرما رہے ہیں, نبی پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا, جبکہ لڑکے اور لڑکا اور کوئی لڑکی جب تنہا ہوں گے تیسرا لازمی ان میں شیطان ہوگا, لازمی. تو بھائی یہ اللہ پاک نے ہمارا فطرت بنائی ہے ہماری, جہاں حسن ہوگا وہاں, اور انسان پگھلے گا وہاں پر, اور تنہائی بھی ہو اور پھر مواقع بھی ملے تو کون کیسے بچے گا؟ اللہ بچائے تو بچائے. پھر اس کی یہاں ان معاملات میں اچھا گمان رکھنے کو شریعت نہیں کہتی. لوگ کہتے ہیں نا اچھا گمان رکھنا چاہیے, ارے بھائی ان معاملات میں علماء کرام فرماتے ہیں 1% بھی اچھا گمان نہیں رکھنا ہے, اس طرح کے معاملات میں بھی بدگمان رہنا ہے. ان معاملات میں اچھا گمان نہیں رکھنا کہ لڑکوں کے ساتھ چھوڑ دیے لڑکی کو اور اچھا گمان رکھا ہے, یہ کچھ نہیں ہوگا, اللہ سب خیر کرے گا. ارے تم نے تو ہلاکت میں ڈال دی, اللہ کیا خیر کرے گا, تم نے خود ہی اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مار لیا. ابھی ایسے ایسے واقعات ہیں اسکول کالج یونیورسٹی کے اوپر, تو کہ میری زبان اس وقت بیان نہیں کر سکتی ان باتوں کو، بس جتنا کہا جا رہا ہے سمجھ لیں۔ یہ زنا کے اڈے بن چکے ہیں، سب زنا کے اڈے ہیں، تعلیمی ادارے نہیں ہیں آج کل، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ یہ پرائیویٹ جو آج کل جو پرائیویٹ یونیورسٹیز چل رہی ہیں، یہ اکثر ان کے بارے میں پتہ چلا کہ بعض یونیورسٹیز جو ہیں وہ جون جولائی میں لڑکے اور لڑکیوں کو لے کے جاتے ہیں سنگاپور بینکاک، جاؤ عیش کرو پورا، وہاں کیا ہوگا؟ درس قرآن ہوگا، تبلیغ کا کوئی جماعت آئے گی وہاں پہ ان کی اصلاح کے لیے؟ کیا ہوگا وہاں پہ سنگاپور بینکاک میں؟ سارے ینگسٹر لڑکے لڑکیاں خوب جاؤ عیش کرو، پورا انجوائے کرو۔ کیا ماں باپ یہ باپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ بھائی تم نے اپنی لڑکی کو لڑکوں کے ساتھ بھیج دیا دوسرے ملک، جاؤ بیٹا عیش کرو، یہ بھی عمر تمہاری کھیلنے کودنے کی ہے، جب فرشتے قبر میں کھیلے کودیں گے نا ایسے باپ کے ساتھ پھر مزہ آئے گا، پھر پتہ چلے گا کیا چیز ہو رہی ہے۔ یہ آج تعلیم کو اتنی اہمیت دے دی گئی ہے کہ جیسے بھی ہو، صحیح یا غلط، جائز یا ناجائز طریقے سے لڑکوں کے ساتھ بڑھا کے بڑی فوقیت دی جا رہی ہے، بس کسی طرح سے ڈگری لے لی جائے، ڈگری دلانی یاد رہ گئی اور بائیں ہاتھ پہ جو نامہ اعمال اللہ نہ کرے کہیں مل گیا وہ بھول گئے، نامہ اعمال جو ہے نا وہ بھی فولڈ کر کے جو ہے نا وہ بھی ہمیں دیا جائے گا حشر والے دن، یہ لو تمہارا نامہ اعمال۔ نامہ اعمال کس ہاتھ میں دیا جائے گا؟ یہ بھول گئے، پھر ڈگری دلانی یاد رہے گی، اور پھر اس کے بعد اور جو حشر ہوگا حشر والے دن، یہی اولادیں اگر ہم نے غلط ان کو حرام کھلایا، رشوت کھلائی، یا غلط تربیت ان کی کری، یا اگر غلط ماحول ان کو اگر ہم نے دیا اور کل کو اولادوں کے اوپر عذاب آیا حشر والے دن، تو یہ اولاد حدیث شریف کا خلاصہ ہے، حدیث مبارکہ میں یہ بات آئی ہے کہ وہ اولادیں پھر اللہ کے آگے کہیں گی اللہ پاک ہم پر عذاب نازل مت فرما، ہمارا کوئی قصور نہیں ہے، ہمارے باپ نے ہمیں یہی مول دیا تھا، ہماری ماں نے یہی ہمیں مول دیا تھا، ہم تو انہی رستے کے اوپر چل پڑے جو انہوں نے رستہ دکھایا۔ تو اولادیں بھی بری ذمہ ہو جائیں گے، کہیں گی اللہ ان کو پکڑ، انہوں نے ہمیں بگاڑا ہے۔ تو یہ تو ایک جھلک دکھائی ہے کہ آج کل جو ہم لوگ گھر کا جو ہمارے ماحول ہے، اور یہ سارا جو معاملہ آتا ہے گھر کے والد کے اوپر، پھر والدہ کے اوپر معاملہ آتا ہے۔ باپ یہ نہیں کہہ سکتا جی مجھے کیا پتا، میں تو صبح جاتا ہوں اور رات کو آتا ہوں، یہ تو میری بیوی کا معاملہ ہے، اس کو چاہیے تھا وہ سارے معاملات کو دیکھتی، وہ ٹھیک ہے بیوی کا بھی کام ہے وہ دیکھنا چاہیے تھا، لیکن بھائی تم ایسا پیسہ کمانے میں کیوں اتنے تم نابینا ہو گئے کہ تمہیں ہوش ہی نہیں رہا، یہ تمہاری اولادیں کیا کر رہی ہیں؟ ایسا پیسہ کمانا تو جائز نہیں ہے، اس طرح سے پیسہ کماؤ گھر کی بھی تو خبر رکھو کہ اولادیں کیا کر رہی ہیں، بیٹے کیا کر رہے ہیں، چرس تو نہیں پی رہا ہے، شراب تو نہیں پی رہا ہے، غلط ماحول میں تو نہیں جا رہا ہے، فکر ہی نہیں ہے، پیسہ کمانا ہے بس اولاد کو، سختی رہی نہیں ہے، سختی چونکہ شروع میں ہوتی ہے اور شروع میں سختی کی نہیں، اب بچے جو ہوتے ہیں اولادیں وہ پکی ہو گئی ہیں گناہوں میں غلط چیزوں میں، تو اب نہیں آئیں گی ہاتھ میں، ایک پودا نکلتا ہے نا زمین سے، آپ کو چٹکی سے پکڑیں گے اور نیو کر کے اکھاڑیں گے اکھڑ جائے گا، کیونکہ ابھی کچا پودا بھی نکلنا شروع ہوا ہے، آپ اکھاڑیں گے اکھڑ جائے گا، لیکن کل کو اس کو آپ نے اس کو ابھرنے دیا، بڑھنے دیا، یہاں تک کہ وہ تناور درخت بن گیا، پھر نہیں پڑے گا وہ، کیونکہ اب اس کی جڑیں مضبوط ہو گئیں۔ تو کوئی بھی برائی ہو اپنے اندر، بیوی بچوں کے اندر، اس کو شروع میں پکڑیں، شروع میں پیار محبت سے اصلاح کرنے کی کوشش کریں تو وہ چیز نکل جائے گی، لیکن درگزر کرنا، چشم پوشی اختیار کرنا اور اپنی آنکھوں کو بند کر لینا، جانتے بوجھتے ہوئے دیکھتے ہوئے سب کچھ انجان بنے رہنا، آہستہ آہستہ وہ جو گناہوں کا جو پیڑ ہے، جو غلط چیز ہے، وہ مضبوط ہوتی چلی جائے گی، مضبوط ہوتی چلی جائے گی، پھر ایک وقت آئے گا کہ اکھاڑنے والا خود اکھڑ جائے گا، لیکن وہ برائی کا درخت نہیں اکھڑے گا، پھر بعد میں روتے ہیں کہ ہماری کوئی سنتا نہیں، ہم کیا کریں؟ تو بھائی شروع میں کیوں نہیں کیا تھا جب تم جوان تھے اور یہ چھوٹے تھے؟ آج تم بوڑھے ہوئے ہو، یہ جوان ہو چکے، وقت بدل چکا ہے، کل تم جوان تھے، یہ چھوٹے تھے، بیوی بچے کچے تھے، اس وقت تم جیسا ڈھالتے ڈل جاتے، اس وقت تمہیں ہوش ہی نہیں تھا، آج تم بوڑھے ہوئے ہو، آج یہ طاقتور ہو گئے، اب یہ نہیں اکھڑیں گے، ان کی برائیاں نہیں اکھڑیں گے، پہلے سوچنا چاہیے۔ بہرحال توبہ استغفار سے آدمی تلافی کرے، ہر چیز کا مسئلے کا حل ہے، جب تک سانسیں چل رہی ہیں، جب تک مہلت ملی ہوئی ہے، جب تک نزا کا عالم شروع نہیں ہو رہا بھائی، ہر مسئلے کا حل ہے اگر، لیکن مسئلے کا حل کوئی چاہے بھی تو صحیح، خوف خدا کسی کے دل میں آئے تو صحیح، کوئی اپنی بگڑی بنانا چاہے تو صحیح، حل موجود ہے، جب تک سانس ہے تب تک آس ہے، جس دن نزا کا عالم جس وقت شروع ہوگا بس پھر توبہ کے دروازے بنے، پھر کوئی حکمت، پھر کوئی دم دعا، کوئی چیز اثر نہیں کرتی، کوئی چیز کا پھر فائدہ نہیں ہے، ہر چیز سمجھ میں آ جائے گی اس وقت، لیکن اس وقت سمجھنے کا حاصل نہیں ہوگا۔ تو بھائی آج ہم اپنے آپ کو بدلیں، اپنے گھر کے ماحول کو بدلیں، اور اس ماحول کو بدلنے کا سب سے اچھا بہترین طریقہ، یہ تو بھائی حضرت تعالیٰ فرماتے تھے وہ طبیب وہ ڈاکٹر ناقص ہے جو لوگوں کی امراض تو بتا دے لیکن ان کو دوائی نہ بتائے، علاج نہ بتائے۔ تو امراض تو بتا دیے، بیماری تو بتا دی، اب علاج بھی سن لیجئے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں ہماری آزمائش کے واسطے ایک خیر اور شر کا یہ ماحول دنیا میں اللہ نے رکھا ہے، تاکہ اللہ پاک فرما رہے ہیں میں بندوں کو آزماؤں، ان کی پہچان کروں کون شیطان کے نقش قدم پہ چلا، کون میرے بتائی ہوئی ہدایت پہ چلا۔ تو اللہ پاک نے جب یہ ساری چیزیں رکھی ہیں ہماری آزمائش کے واسطے، تو اللہ پاک نے بچنے کے لیے ایک جگہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو۔ ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے، غیر مسلموں سے نہیں کہا جا رہا، یہ غور کرنے والی بات ہے۔ جو لوگ ایمان رکھتے ہیں، ایمان لیا ہے اچھی بات ہے، اللہ فرما رہا ہے لیکن نہیں میری چاہت ابھی پوری نہیں، ایمان کے بعد دوسرا مرحلہ ہے، اب تقوی اختیار کرو، گناہوں سے بچو، اور یہ اس طرح تمہیں حاصل ہوگا، کونوں آپ صادقین کے جو سچے لوگ ہیں، اولی اللہ مراد ہیں، اللہ والوں کی صحبت میں جاؤ، صحبت کا حکم اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرمانے۔ اور دوسری جگہ اللہ نے فرمایا کہ رحمان کی خبر ان سے معلوم کرو جو اس سے باخبر ہیں، پہلے سے جو پہلے سے باخبر ہیں ان کے پاس جاؤ، وہ تمہیں بتائیں گے کہ میں کیسا ہوں، میری عظمتیں کیسی ہیں۔ اللہ والوں کی صحبت کی طرف اشارہ ہے سبھی اس قرآن پاک کی آیت میں، اور احادیث مبارکہ میں بھی نبی پاک عقید و جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر چیز کی کانیں ہوتی ہیں، جہاں سے جیسے چیزیں نکلتی ہیں، جیسے سونا سونے کی کان سے، کوئلہ کوئلے کی کان سے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا التقوی قلوب العارفین، کہ تقوی کی جو کانیں ہیں وہ اللہ والوں کے دل ہیں، قلوب العارفین، عارفین جن کو اللہ کی معرفت ملی ہوئی ان کے قلوب ہیں، ان کے دل ہیں۔ تو یعنی ان کے جس کو فارسی میں کہا جاتا ہے سینہ درویشاں، تو کسی اللہ والے اس کے غلام کی صحبت میں رہیں جہاں مناسبت ہو، جہاں دل سے دل ملے، اور جہاں بیٹھ کے باتیں اثر کریں، بزرگوں نے پہچان بتائیے، اور گناہ چھوٹنے لگے اور زندگی اچھی لگنے لگے، اور گناہ چھوٹنے لگے نیک اعمال پہ زندگی آنے لگے، تو سمجھ لے آدمی مناسبت بھی ہو گئی اور مقصد حیات اس کو حاصل ہونے لگا۔ تو چند دن پہلے آدمی خود جانا شروع کرے، اور پھر اپنے بیوی بچوں کو بھی پھر ان مجالس میں لے کے جائے۔ ابھی گناہ چھوڑنے والی بات نہیں ہو رہی، پہلے تو مجالس میں آنا جانا شروع کرے، اس کے بعد ایک وقت آئے گا اللہ پاک حضرت والا عجیب انداز میں فرماتے تھے، پھر گناہ چھوڑنے نہیں پڑتے، چھوڑنے نہیں پڑتے، خود بخود چھوٹ جاتے۔ سب سے بڑی برکت یہ ہوتی ہے ان مجالس کی کہ گناہ چھوڑنا عام حالات میں بڑا مشکل ہوتا ہے، کلیجہ منہ کو آتا ہے، لیکن عجیب برکت ہے اس اہل اللہ کے سلسلے کی کہ جب لوگ مجالس میں آنا جانا شروع کرتے ہیں تو وہ گناہ چھوڑنے نہیں پڑتے، پتہ ہی نہیں ہوتا کون سے گناہ کب کب چھوٹتے چلے گا، چھوڑ دیتے ہیں خود بخود چھوٹ گئے۔ اور جو مزید گناہ نہیں چھوٹ رہے ہوتے تو ان کو چھوڑنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو اتنا مبارک یہ سلسلہ ہے، تو اور کوئی دوسرا رفتہ نہیں ہے گناہوں سے بچنے کا، تقوی سے رہنے کا، اور دین پر استقامت کے ساتھ رہنے کا۔ خاص طور پہ اپنے بچوں کو بھائی اسکول کالج یونیورسٹیز میں یا شروع سے جو اسکول وغیرہ میں یہ دھیان رکھیں، اسلامک اسکولوں میں داخل کرائیں بچوں کو۔ اور دوسری بات ہے کہ ذرا تقوی کا اہتمام ہو، ایسے اسکول دیکھیں بچوں کے لیے، شروع سے ایک چیز ہوتی ہے بعد میں کچھ نہیں ہوتا، اور اس کے بعد جو ہے اپنے یہ جو ان پہ نظر بھی رکھیں، ان کو انٹرنیٹ وغیرہ نہ دیں، موبائل اس طرح کے، یہ تو بڑوں کا جب حشر کر دیا، بڑے بڑے دیندار جو تھے بےچارے وہ نفس اور شیطان کے بہکاوے میں آ کے بعض لوگ وہ شیطان بن گئے اتنے کے چکر میں، تو بچے کہاں سے بچیں گے۔ ہاں کوئی ضرورت ہو کچھ ہو انتہائی تو پھر اس کے لیے مشورہ آدمی کر لے، تو یہ ان خرافات سے بچوں کو بچائیں، اور اپنے بچیوں کو جو کالے ٹائٹ پجامے چل رہے ہیں خدا را اس سے بچائیں، لمبی لمبی چاکیں چل رہی ہیں، اللہ معاف کرے، کالے پجامے پہنائے ہوئے بہن بیٹیوں کو، جوان ہو گئی ہیں لوگ، باپ کو شرم ہی نہیں ہے، بھائیوں کو غیرت نہیں رہی، عجیب ہی اس وقت ماحول چل رہا ہے، دنیا جو ہوتی ہے وہ گندی ان پہ نظریں ڈال رہی ہوتی ہے، سب دیکھ رہے ہوتے ہیں تماشا، کوئی کچھ نہیں بولتا، بھائی اللہ کا عذاب آ جائے گا، اللہ کا عذاب آ جائے گا، اللہ کا عذاب آ جائے گا، کوئی تو بولے، کوئی تو روکے، کوئی تو ٹوکے، کوئی کچھ نہیں بولتا، کوئی بولتا ہے تو وہ برا لگتا ہے کہ یار یہ اتنا کیوں بول رہے ہیں، یہ کیوں بول رہے ہیں یار، انہوں نے تو کافی کھول کھول کے بول دیا۔ ارے بھائی تھوڑا بہت کھول کے اس لیے بول رہے ہیں کہ اللہ کے عذاب سے ہم رک جائیں۔ فضائل اعمال میں لکھا ہوا ہے شیخ الحدیث ذکریٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، مشہور حدیث شریف ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عذاب کے بارے میں کچھ بیان فرما رہے تھے، تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ایسا ہوگا کہ ہمارے درمیان صالحین متقین اللہ والے موجود ہو اور پھر بھی ہم لوگوں کے اوپر عذاب آ جائے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں ایسا ہوگا، اور اس وقت ایسا ہوگا جب خباثت غالب آ جائے گی۔ یعنی خباثت غالب آنے کا کیا مطلب ہے کہ گناہ اور حرام کاریاں زیادہ ہوں گی، اور نیک اعمال کی طرف تقوی کی طرف دعوت دینے والے لوگ کم ہو جائیں گے، اور خباثت زیادہ ہوگی تو اس صورت میں بھی عذاب آ جائے گا. پھر نیک اور بد سب جائیں گے, اللہ والے بھی عذاب سے نہیں بچ سکیں گے. پھر اس کی تشریح میں آگے فرمایا تھا کہ وہ الگ بات ہے حشر میں, پھر اللہ پاک بدکاروں کو الگ کر دیں گے, نیک لوگوں کو الگ کر دیں گے. لیکن جب عمومی عذاب آئے گا تو اس میں نیک اور بد سب جائیں گے. اس لیے شیخ الحدیث ذکری صاحب رحمۃ اللہ بار بار فرماتے ہیں کہ بھائی جو نیک لوگ ہیں, جو داعی اللہ کا کام کر رہے ہیں, جو تبلیغ کر رہے ہیں, تو پورے طریقے سے تبلیغ کریں کہ نیک اعمال تو بیان کریں, فضائل تو بتائیں, لیکن لوگوں کو گناہوں سے روکیں, منع کریں. کیونکہ جو عذاب آئے گا وہ اس لیے آئے گا گناہوں سے روکا نہیں. یہی چیز فضائل اعمال میں لکھی ہے, یہی فضائل صدقات میں شیخ الحدیث ذکری صاحب رحمۃ اللہ لکھ رہے ہیں, لیکن کتنے لوگ عمل کر رہے ہیں اس کو. عذاب جو ہے یہ رکے گا نہیں, سن لیجیے. میٹھی میٹھی باتیں کرنے سے, فضائل بتانے سے عذاب نہیں رکے گا خالی. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ آپ وسلم کی حدیث مبارکہ شیخ العزیز ذکر صاحب رحمۃ اللہ فرما رہے ہیں کہ نیک عمال کے فضائل بتانے کے ساتھ ساتھ جب تک ہم منع نہیں کریں گے لوگوں سے گناہوں کو, کہ بھائی یہ یہ حرام کام ہے, ان حرام کاموں کو منہ سے بتانا ہے, شرمانا نہیں ہے, اس کے بعد اللہ کا عذاب رکے گا کہ چلو یہ کچھ تو اس بندے نے کہا. برائی کے تین درجے نا, کہ دل میں سب سے پہلے تو اگر ہاتھ سے قوت ہے, حدیث شریف کا خلاصہ ہے نا کہ اگر اللہ نے طاقت ہمت دیے تو اس کو آدمی ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرے. ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو زبان سے کہے گا مستقب, اگر زبان سے بھی نہیں روک سکتا مجبور ہے تو دل میں برا جاننا. دل میں برا جاننا جو ہے وہ بہت ادرا درجہ ہے ایمان کا. تو بھائی جہاں تک ہمارے اختیار میں اترا تو کرے. آج یہی تو رونا ہے کہ جہاں ہمارے اختیار میں معاملات ہیں وہاں ہم دخل اندازی نہیں دے رہے, جو کوئی ڈر نہیں ہے, کوئی خوف نہیں ہے, کوئی شرعی عذر نہیں ہے. بتائیے کوئی اپنی بیٹی کو بیٹے کو سمجھائے گا یا کہے گا بھائی ایسے نہیں ایسے کرو, کوئی اس کو ڈر ہے؟ باپ ہے بھائی, وہ جو چاہے کرے شرعی حدود میں, کسی کو کیا تکلیف ہے؟ ہم کسی دوسرے کی اولاد کو نہیں بول سکتے, وہ ناراض ہو سکتا ہے کہ آپ کو کیا پڑی ہماری اولاد کو کیوں کہہ رہے. تو آج دوسرے کی اولاد ہوگا تو لوگ ٹھیکہ سنبھالے ہیں, اپنی اولاد کی فکر نہیں ہے. سامنے والے کی تو فکر ہے, خود کی ہمیں فکر اپنی نہیں ہے. تو انفسکم, اپنے آپ کو دیکھیں گے ہم لوگ, تو بھائی کیسے بات بنے گی؟ کون بولے گا؟ فرشتے آئیں گے. عمل بالمعروف تو ہو رہا ہے بھائی, تو یہ منکروں سے کون روکے گا؟ فرشتوں کی الگ جماعت آئے گی کہ جی بھائی یہ جو ہم لوگ جو ہے صرف دین کی فضائل ہمیں بتائیں گے, لیکن جو گناہوں سے جو روکنے والی بات ہے اس کی ایک اسپیشل فورس اترے گی آسمان سے, وہ بولے گی. کون 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 سے لوگ ہوں گے؟ یہی چند لوگ ہیں بس, خانقاہوں کے بےچارے لوگ ہیں اللہ والے, جو کہیں بہت تھوڑا بہت بول دیتے ہیں, ورنہ کہیں یہ باتیں سننے کو بہت کم ملیں گی, بہت کم ملیں گی سننے کو. کون بولے گا بھائی؟ شرم کی بات تھوڑی ہے یہ, کوئی شرم تو گناہ میں ہونی چاہیے. مولا علی قاری محدث عظیم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں شرم اور حیا کی تعریف کیا ہے؟ شرم اور حیا کی اصل تعریف یہ ہے کہ تیرا مولا تجھے نافرمانی کی حالت میں نہ دیکھے. یہ اصل حیا اور شرم شریعت کی اصطلاح میں, شریعت کی اصطلاح میں شرم کی اور حیا کی جو حقیقت کیا ہے وہ یہ ہے کہ تیرا مولا تجھے نافرمانی کی حالت میں نہ دیکھے, ہمیں شرم آنی چاہیے. آج لوگوں کو گناہوں سے روکتے ہوئے, لوگوں کو بولتے ہوئے شرم آتی ہے, یار لوگ برا نہ مان جائیں. بھائی کیا کریں پھر؟ کیسے کیسے کیا بولیں پھر؟ کس طرح لوگوں کو سمجھائیں؟ پیار سے محبت سے بولنا ہے بھائی. ہم بھی وہ اس لیے کہ ہمیں خود اپنی بھی فکر ہے, عذاب آئے گا تو ہم بھی جائیں گے, ہم بیٹھے تھوڑی رہیں گے. تو سب کو اپنے اپنے طور پہ بولنا ہے, جس کی جتنی ذمہ داری ہے, چاہے وہ گھر کا خاندان والا ہو, چاہے گھر کا بڑا ہو, یا کسی کمپنی کا مالک ہو, کوئی کمپنی میں ایڈمنسٹریٹر ہے, کوئی افسر ہے, کوئی صاحب اختیار ہے, تو اس کو چاہیے کہ وہ باقاعدہ اپنے آفس میں یہ قانون پاس کرے کہ بھائی سب جو آدھے گھنٹے کا جو وقفہ ہے اس میں سب باجماعت نماز پڑھیں گے, جہاں تک اس کے اختیار میں. تو اللہ پاک اس سے پوچھیں گے کہ تم ایک کمپنی کے ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ تھے, تم لوگوں کے کام کاج پہ تو نظر رکھتے تھے, سختی بھی کرتے تھے, ان کی نماز پہ کیوں نہیں سختی تم نے کری؟ تو جس کے اختیار میں جتنا دین پھیلانے کی کوشش, جتنا جس کے اختیار میں ہو, اس کو چاہیے وہ اس اختیار کو پیار محبت سے شرعی حدود میں استعمال کرے. لٹھ مار کے چڑھ نہیں دوڑے, اس سے فساد پیدا ہو جائے گا. محبت سے پیار سے, کیونکہ اب جو وقت ہے یہ امت پر نرمی اور شفقت کا وقت ہے. محبت سے پیار سے بولنا شروع کر دے, اس سے اصلاح ہوتی ہے. ڈانٹ کر اور کسی کو سختی کے ساتھ بولنے سے, کسی رشتے دار کو آپ بولیں گے, کسی جاننے والے کو بولیں گے, تو برا مان جائے گا, کیونکہ لوگوں میں تحمل نہیں ہے, تکبر بہت ہے ہم لوگوں کے دلوں میں, تو اس لیے جو ہے وہ اثر نہیں ہوگا پھر اس طرح. تو اس لیے حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ اب نرمی اور شفقت کا زمانہ ہے, پیار محبت سے اصلاح ہو جائے گی انشاءاللہ. نرمی اور پیار محبت سے لوگوں کو سمجھاؤ, انشاءاللہ سمجھ لیں گے. لیکن پہلے سمجھے تو صحیح کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ غلط ہو رہا ہے, گناہ کو گناہ تو سمجھے, جبھی تو اللہ کی مدد آئے گی. کیسے آئے گی؟ اور اس کے بعد آج محبت بہت کی جاتی ہے اولادوں سے, محبت بہت اچھی بات ہے, ہونی بھی چاہیے, اللہ نے رکھی ہے, لیکن بھائی اصل محبت تو یہ ہے کہ ان کی دنیا بھی شاندار ہو اور آخرت بھی شاندار ہو. یہ کیسی محبت ہے کہ ان کو اچھا کھانے کو دے رہے ہیں, اچھا پینے کو دے رہے ہیں, فل فل ان کو عیش بھی ہم کرا رہے ہیں, ان کی تعلیم کے اوپر لاکھوں روپے خرچ ہو رہے ہیں, لیکن اخروی معاملات میں ان کی کوئی فکر ہی نہیں. کیا مطلب, اللہ نہ کرے اگر ہماری اولاد, ہمارے جو لوگ ہیں, اگر وہ ہم نے ان کو ڈھیلا چھوڑ دیا اور وہ گناہگاری کی حالت میں مرتے ہیں تو جہنم میں جو عذاب ان کے اوپر ہوگا, تو پھر اس کا کبھی ہم نے سوچا؟ آج ہماری کو اولاد وہ چولہے کے اوپر جائے اور آگ میں ہاتھ ڈالے, ہم دوڑ کے جائیں گے اور اس کو پکڑ لیں گے کہ بیٹا ہاتھ اس میں نہیں ڈالتے, ہاتھ جل جائے گا. تو بھائی جو ہم ان کو جس جن رستوں کے اوپر چلا رہے ہیں اولادوں کو, تو وہ تو جہنم کا رستہ ہے, پھر وہاں جو عذاب ان پر ہوگا پھر کون اس کا ذمہ دار ہوگا؟ تو اصل محبت تو اولادوں کی یہ تھی کہ ان کو دینداری بھی سکھائی جائے تاکہ یہاں بھی مزے سے رہیں, عیش کریں, اور جب ایک وقت آئے جب وہ بوڑھے ہو کے اللہ کے پاس جائیں تو پھر وہ بھی عیش کریں جنت میں جا کے. اصل کامل محبت تو یہ ہوتی ہے والدین کی اولاد کے ساتھ. اکثر مساجد میں بڑا پیارا ایک لفظ جگہ جگہ آج کل لکھا ہوا ملتا ہے, اس میں لکھا ہوا ہے کہ ہر انسان کو یہ فکر ہے میرے مرنے کے بعد میری اولاد کا کیا ہوگا. ہر انسان کو یہ فکر ہے کہ میرے مرنے کے بعد میری اولاد کا کیا ہوگا, لیکن کسی کو یہ فکر نہیں ہے کہ میری اولاد کا اس کے مرنے کے بعد کیا ہوگا. بھائی ایک وقت آئے گا ہم مر جائیں گے, ہماری اولادیں بوڑھی ہوں گی, وہ بھی تو اللہ کے پاس جائیں گی, ان کا مرنے کے بعد ان کا کیا حال ہوگا. تو بھائی اگر سچی اولاد سے ہمیں محبت ہے تو ان کو دیندار بنانا ہوگا تاکہ جب یہ مر کے اللہ کے پاس جائے تو سرخرو ہو اور جنت میں دخول اول جانا نصیب ہو, ہمارا بھی اور ان کا بھی, اور پھر ان کی اولاد ہے. ظاہری بات ہے اگر ہم نے اپنی اولادوں کو دیندار بنایا اور ہم مر گئے تو پھر ہماری اولادوں کی جو اولاد ہوگی وہ پھر وہ بھی اس حساب سے دیندار بنائیں گے, ان کو تو نسل در نسل احسان ہوگا ہمارا اپنی آنے والی 10 نسلوں کے اوپر, کہ ایک جو ٹیڑھی دیوار تھی سیدھی ہو گئی. تو بس اب یہ نسل در نسل جو بھی ہماری آئندہ والی نسل ہوگی وہ اپنے ماں باپ کو دیندار متقی دیکھے گی, تو پھر اسی حساب سے وہ بھی اپنی نسل کو آگے لے کے چلے گی. تو پتہ چلا جی چار پیڑھی کے اوپر جو صاحب تھے وہ دیندار ہو گئے تھے, اس کے بعد سے ماشاءاللہ اتنا شاندار معاملہ چل پڑا. اور اللہ نہ کرے کوئی اینٹ ٹیڑھی ہو تو پوری دیوار ٹیڑھی تعمیر ہوتی ہے پھر اس کی. اگر ہم نے گناہ فاسقانہ زندگی گزاری اس حالت میں مرے تو پھر وہی اولادوں کو جو ماحول ملے گا پھر نسل در نسل وہ چیز چلتی رہے گی. یہاں تک احادیث مبارکہ میں ہے اور علماء کرام اس کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو والدین, جو والد خاص طور پہ جب وہ اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے اور اولاد گناہ کرتی ہے تو اس کی قبر میں عذاب دیا جاتا ہے کہ جو تم اولاد چھوڑ کر آئے ہو وہ آج کل یہ گندے اعمال کر رہی ہے, جس کی وجہ سے اب تم اس کا خمیازہ بھگتو. اب اس میں اشکال یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ بھائی اس میں بےچارے آدمی کا یا قصور, وہ تو مر گیا, تو فرشتے اس لیے عذاب دیتے ہیں, اللہ کا حکم اس لیے عذاب کا ہوتا ہے کہ جو تم ماحول دے کر آئے ہو, جو تم نے ان کی پرورش کری تھی, جو تم نے تربیت دی تھی, اس کا یہی نتیجہ نکلنا تھا جو آج وہ گل کھلا رہا ہے, اس لیے تم عذاب بھگتو ہو. تو گناہ ایسی لانتی چیز ہے کہ زندگی بھی تباہ ہوتی ہے, اللہ کی نافرمانی میں جو لوگ مبتلا رہتے ہیں, مرنے کے بعد قبر میں بھی ان کی مصیبتیں چلتی رہتی ہیں, ختم نہیں ہوتی ہیں. غالب نے کہا تھا نا, اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں, مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں, زندگی بھی خراب ہوتی ہے, آئے دن مصیبتیں رہتی ہیں بندے کے ساتھ, جب مر جائے گا تو قبر میں بھی چین نہیں ملے گا. تو ایسا لانتی کام ہے اللہ کو مسلسل ناراض کر کے چلنا, نفس اور شیطان کو خوش کرنا. تو مرنے کے بعد اولادیں گناہ کر رہی ہیں تو عذاب ہو رہا ہے باپ کے اوپر, بتائیے کتنا خطرناک معاملہ ہے, اللہ کی ناراضگی کتنی لانتی اور کتنی منوس چیز ہے, کتنی بڑی ظلمت ہے اللہ کی ناراضگی میں. اسی طرح اگر کوئی آدمی اپنی اولاد کو نیک اعلیٰ دینی تربیت دیتا ہے اور اس کے بعد اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو قبر میں اس کو بہت عیش کرایا جاتا ہے, اس کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دیا جاتا ہے. اور بعض دفعہ جو کسی عذاب میں بھی پھنستا ہے باپ, تو اس لیے اس کو معاف کر کے اس کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دیا جاتا ہے کہ تمہاری جو اولاد ہے وہ خوب نیک کام کر رہی ہے ماشاءاللہ. کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں, بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ فاسق فاجر گناہگار مرتے ہیں, اولادیں بھی ایسی ہوتی ہیں, لیکن باپ کے مرنے کے بعد کسی کو اولادوں کو دینی صحبت ملی, کچھ ہوا, داڑیاں رکھ لی, نماز پڑھی, قرآن ذکر اذکار شروع کر دیے, تو اس کے بعد کیا ہوا, اس اولادوں کے نیک اعمال کی وجہ سے اس باپ کی اور ماں باپ کی مغفرت کر دی جاتی اور ان کی قبر کو عذاب ہٹا دیا جاتا ہے کہ چونکہ تمہاری اولادیں جو ہے وہ نیک بن گئی ہیں, تم نے تو ان کو پورا برباد کرنے کی ٹھان لی تھی لیکن اللہ نے ان پر فضل فرمایا, آج اللہ نے ان کو ہدایت دے دی, تو آج ان کی وجہ سے تمہیں بخشا جا رہا ہے. چاہیے بھائی, تو یہ معاملہ ہے. تو اولادوں کے معاملات کو معمولی آدمی نہ سمجھے, یا تو یہ بھائی جنت کی کمائی ہماری اولادیں یا پھر جہنم کے انگارے ہماری اولادیں, ہم دیکھ لیں ہم ان کے ساتھ کیا معاملہ لے کے کریں. آج جو یہ اولادیں ذلیل ہو رہی ہیں نا, پٹ رہی ہیں اولادوں کے ہاتھیں, بھائی اس لیے کہ ہم نے اللہ سے ان کو دور رکھا ہوا ہے, اللہ کی پہچان ہم نے نہیں کرائی. ایسا ہو نہیں سکتا کہ اللہ کے اوپر فدا ہو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق و محبت کر رہا ہو اور اپنے ماں باپ سے نفرت کرتا ہو, ناممکن ہے, ایسا ہو نہیں سکتا. کوئی اللہ رسول کا عاشق ہو, ان پر فدا ہوتا ہو اور اپنے ماں باپ کا نافرمان ہو, بدتمیز ہو, بے ادب ہو, ایسا دیکھنے میں نہیں آیا. تو یہ معاملات ہیں. تو بس جو کچھ بھی کہا گیا ہے, اور اللہ پاک اس کو سب سے پہلے بولنے والے کو اور ہم سننے والے پر اس پر عمل کی توفیق عطا فرما دے. اللہ پاک ہمیں کامل تقویٰ نصیب فرمائے. اللہ پاک ہماری غفلتوں کو اور قلب پہ جو سیاہی رہتی ہے اللہ اس کو دور فرما دے, اور ہمارے قلب کو مجلہ مصفہ کر دے. ہماری بے دینی کو اللہ پاک معاف فرما دے, اور کامل ہدایت ہم سب کو نصیب فرمائے. ہمیں اور ہمارے اہل و عیال کو سب کو اللہ پاک دین کی صحیح فہم ہم کو سمجھ عطا فرما. یا رب کریم, یا ارحم الراحمین, کامل تقوی نصیب فرما دے. یا رب کریم, یا ارحم الراحمین, جو کچھ بھی بولا گیا اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. اللہ جو کہنے سننے میں جو غلطی کمی بیشی ہوگی تو اپنی شان رحمت سے اس کو بخش دے, معاف فرما دے. یا اللہ ہمارے مل بیٹھنا جو تیری رضا تیری خوشی کی نہیں, یا اللہ, یا ارحم الراحمین. تیرا نبی پاک آخر دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کچھ لوگ تیرے, جو لوگ ذکر کی مجلس میں آتے ہیں اور اللہ کے نام پر جمع ہوتے ہیں, دائیں سے اور مشرق سے, مغرب سے, شمال سے, جنوب سے, اور پھر ایک جگہ آ کے بیٹھتے ہیں, تو اللہ پاک پورے فرمائے کہ ان کے دلوں میں اپنی محبت ڈالنا میری شان رحمت کی وجہ سے ان پر واجب ہو اللہ پر واجب ہو جاتا ہے. یعنی ایسے لوگوں کے دل میں جو اللہ کے نہیں آ کے بیٹھتے ہیں, اللہ کے اوپر واجب ہو جاتا ہے شان رحمت کی وجہ سے کہ اللہ ان کے دلوں میں اپنی محبت کو ڈالیں گے. یا اللہ, ہم نے جو یہ اللہ جو کچھ لوگ بیٹھے ہیں, اللہ پاک کی جو اجتماع ہوا ہے, تھوڑا سا اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے, اور اس مجلس کے خاتمے سے پہلے پہلے اللہ ہم سب کے دلوں میں اپنی اشد محبت بھر دے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک یہ بشارت ہم کو دیے. یا اللہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات حق ہے. یا اللہ, اٹھنے سے پہلے پہلے ہمارے قلوب کو اپنی محبت سے بھر دے, مکمل کر دے. والذین آمنوا اشد حب اللہ کا مطلق بنا دے. کامل محبت اپنے ہمارے قلوب میں عطا فرما دے, ایسی کامل محبت کہ ایک سانس ہم آپ کو ناراض نہ کر سکیں. یا اللہ, حاضرین مجلس میں سے جس کے دل میں جو بھی جائز حاجات ہیں, یا اللہ تو جاننے والا ہے, ہم سب کی جائز حاجات کو پورا فرما دے. یا اللہ, جو بھی آئے محروم نہ جائے. یا اللہ, اس کی دنیا بھی بنا دے, آخرت بھی بنا دے, تمام پریشانیوں کو, غموں کو دور فرما دے. یا اللہ, حاضرین مجلس میں سے جس کے دل میں جو بھی جائز حاجات ہیں, یا اللہ تو جاننے والا ہے, یا اللہ ہم سب کی جائز حاجات کو پورا فرما دے. یا اللہ, تمام مصیبت زدہ لوگوں کی مصیبتوں کو دور فرما, تمام پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرما, تمام بیماروں کو شفا کلی نصیب فرما. یا اللہ, جتنے بھی مخلص نادار غریب ہیں ان کو لال رخ سے غنی فرما. یا اللہ, جو بچیاں اپنے گھروں میں بیٹھی ہیں, اللہ ان کے رشتے نہیں آ رہے, اللہ جلد سے جلد بہترین مطلب کے جوڑ ان کو عطا فرما. یا رب کریم, اور جن بچیوں کی شادیاں ہو چکی ہیں, اللہ ان کو اپنے گھروں میں خوش اور آباد رکھ. یا رب کریم, خوشی اور غمی کو ہر چیز میں سنت اور شریعت کو مقدم رکھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. یا ارحم الراحمین, تمام امت مسلمہ کی حفاظت فرما, ہم سب کی جان و مال, عزت آبرو کی حفاظت فرما, حرمین شریفین کی حفاظت فرما. یا اللہ, کرونا وائرس کی شر سے اللہ پاک تمام مسلمان ممالک کی, اور تمام امت مسلمہ کی, اور تمام انسانیت کی حفاظت فرما. یا ارحم الراحمین, اللہ, جن لوگوں نے نبی پاک آخر دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے ادبی کری ہے, گستاخی کی, اللہ خاکے بنائے, اللہ پاک ان کو تباہ برباد کر دے. یا اللہ, صفحہ ہستی سے مٹا دے. یا اللہ, ان کو عبرت کا نشان بنا دے. یا اللہ, وہ خبیث ناپاک ملون لوگ جو بار بار جسارت کر رہے ہیں, اللہ یہ توبہ اور معافی کے بھی لائق نہیں ہے, اللہ ان کو جلد سے جلد ہلاک کر دے, تباہ برباد کر دے. یا اللہ, ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دے. یا ارحم الراحمین, یا اللہ, ہمیں ایمانی غیرت عطا فرما. یا اللہ, ہماری بے حسی کو ختم فرما دے. یا اللہ, جتنی بھی ان ملونوں کی مصنوعات ہیں, یا اللہ, ان کو بائیکاٹ کرنے کی ہم سب مسلمانوں کو خوب توفیق عطا فرما. یا رب کریم, دنیا پر افیش اور غفلت سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ, بے غیرتی سے, بے دینی سے, لادینی سے ہماری حفاظت فرما, ایمانی غیرت عطا فرما. یا رب کریم, یا ارحم الراحمین, یا اللہ, ہمارے قلب پہ جو زنگ آ گیا ہے, یا اللہ, اس زنگ کو دور فرما دے. یا رب کریم, مختصر سے وقت میں جو مانگا وہ بھی عطا فرما دے, اور جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما دے. اللہم صل علی محمد و آل محمد.